مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جا کل سہی، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔
سبحان اللہ،
ہوا جا تا غیر رخصت، ماہ رمضان یا رسول اللہ، ہوا جاتا رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ، رہب چند گھڑیوں چند گھڑیوں کا مہمان یا رسول اللہ، میں سوتا Oh, چلا پھر چل فقط دو دن کا اب رمضان ہے مہمان
یا رسول اللہ
فقط اب ایک دن کا رمضان ہے جدائی کی کڑی جا سو آز ہے او شاہ کے رمضان پر جدائی
تاثرات تیار ہیں، چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین تاثرات کی طرف۔
قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع
میں سلجھے بازار سے آ رہا ہوں, ابھی فیضان مدینہ جا رہا ہوں دعاؤں کے لیے جا رہے ہیں. یہاں پہ حضرت صاحب کا بیان اتنا اچھا ہوتا ہے ماشاء اللہ.
مجھے فیضان مدینہ جا رہا ہوں اجتماع میں, بابا جانی اپنا جلوہ افروز فیضان مدینہ میں اور ان کی رکا دیں گے, دعا میں بھی شرکت کریں گے
ماشاء اللہ سے. وہاں پہ باپا کا دیدار ہو جاتا ہے, اس سے بڑی اور کون سی بات ہے؟
باپا کے دیدار سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے.
امیر اہل سنت کی زیارت کے لیے آیا ہوں.
باپا کی زیارت یہاں مزہ ہی الگ ہے فیضان مدینہ میں.
یہاں آنے سے ایک یہ ہوتی ہے کہ اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہے اور امیر اہل سنت کی زیارت بھی ہو جاتی ہے.
یہاں حضرت صاحب سے محبت لے کے آئیے ہم.
جی بس محبت ہے, محبت لے کر آ گئی باپا کی. باپا کا دیدار بھی کرنے آئے اور یہاں پہ بیٹھنے آئے فیضان مدینہ میں. ہمارے تقریباً یہاں پہ 10 سے 15 لوگ آئے بلوچستان سے اتقاف میں بیٹھنے کے لیے. فیضان مدینہ جا رہا ہوں برکتیں لوٹنے.
ہم نے سنا علماء کرام سے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں. الحمدللہ ہزاروں متقفین ہیں. سب سے بڑھ کر اس دور کے سب سے بڑے ولی کامل شیخ دیکت امیر سنت کی زیارت کریں گے.
میں ہمیشہ حضرت صاحب کا بیان سننے آتا ہوں اور مطلب وہ جب توبہ کراتے ہیں اس میں اور دعا کراتا ہوں تو دل کو سکون مل جاتا ہے.
ولی کامل سے ملاقات ہو جائے اس دور کے اندر, یہ بہت سعادت کی بات ہے. بس انہیں دیکھنے کا شوق جو ہے نا بار بار کھینچ کے لے آتا ہے ہمیں.
ماشاء اللہ یہاں آ کے دل کو سکون ملتا ہے بہت.
میں یہاں پر اپنے مرشد کی بارگاہ میں آؤں روحانیت حاصل کرنے کے لیے.
اس وقت جانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ عبادت میں وقت گزارے اور اس سے اچھی جگہ کیا ہوگی کہ یہاں پیر مرشد کے زیر نگرانی کچھ عبادت ہو سکے.
دو دن ہو گئے میں باپا کی 26ویں منانے کے لیے ادھر فل ٹریول کر کے ادھر آئے ہیں اور ویسے بھی 3 دن کا قافلے کی نیت تھی.
نہیں یہاں اگر ہمیں اچھا لگتا ہے اور بہت اچھا ماحول بنتا ہے یہاں پہ, بہت خوشی ہوتی ہے.
یہاں پر دل کو سکون ملتا ہے اور باپا کا فیض ملتا ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. وقت ہم نے مدنی چینل پہ گزارا ہے پوری فیملی کے ساتھ, عمران افطاری بھائی کا بیان بھی سنا ہے.
ایسے اجتماعات یہیں ہوتے ہیں کراچی میں, ایسے روحانی اجتماعات دعوت اسلامی کے علاوہ تو ہمیں کہیں ایسے روحانی اجتماعات نظر نہیں آتے. اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ آج کی رات جو ہے یہاں گزاری جائے.
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عید کی خوشی مناتے ہیں لیکن یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا غم کیا ہے. عید کی خوشی تو الگ ہے لیکن رمضان کا غم یہاں پہ آ کے احساس ہوتا ہے کہ رمضان ہم سے جدا ہو رہے ہیں.
غم اس طرح ہے کہ وہ کیفیت بیان نہیں ہو سکتے. الوداع ماہ رمضان,
الوداع ماہ رمضان کا بہت زیادہ غم ہو رہا ہے.
بہت مطلب دکھ ہوا کہ ہم لوگ رمضان اپنے کس طرح کوتاہیوں میں گزار دیتے ہیں. جس طرح سے ہمیں رمضان کا احترام اور ادب کرنا چاہیے, ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. بس اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے. دل کے اندر سے جو رونا آیا ہے وہ بس مطلب انسان سوچ نہیں سکتا کہ ہم کس طرح سے غمگین ہوتے ہیں جب رمضان کا مہینہ گزر رہا ہوتا ہے ہم سے.
رمضان کی آمد پہ سب کو خوشی ہوتی ہے, یہاں آ کر پتہ چلا ہے ہمیں. اور جانے کا غم, جس طرح باپا رو رو کے امیر علیہ سنت رو رو کے رمضان شریف کو الوداع کہہ رہے تھے, ایسا پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا.
ابھی احساس ہو رہا ہے کہ رمضان بس اللہ کی بڑی نعمت ہے, ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے.
رمضان کی اصل محبت پیر و مرشد نے اجاگر کی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں.
یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ رمضان کہتے ہیں کسے. ہم تو عید کی خوشیوں میں پاگل ہو جاتے لیکن رمضان
کیا پایا کیا کھویا کچھ پتہ نہیں. اللہ پاک بس ہمارا یہ رمضان المبارک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.
یہ رمضان میری زندگی میں پتہ نہیں آئے گا نا. میں پاپا سے اتنی فریاد کر سکتا ہوں, پاپا میری یہ دعا کریے گا کہ رمضان میں دوبارہ ایک دفعہ ہوں. رمضان میں
بہت دکھ ہو رہا اس چیز کا, رمضان جا رہا الوداع ہو رہا. رمضان ایسے چلا گیا پتہ بھی نہیں چلا.
بہت عبادت کرنے آئے تھے لیکن کچھ بھی نہیں کیا سمجھو. ہم نے عبادت کے لیے آئے تھے اور بس ایسی سمجھو کہ بس اللہ پاک ہماری یہ اعتکاف جو کیا اس کو قبول فرمائے. بس
رمضان کیا ہے یہ دعوت اسلامی نے بتایا, رمضان کیا ہے یہ مرشد افطار نے بتایا ہے. اس کی برکتیں اس کا غم یہ مرشد کا کرم ہے. بس
اعتکاف میں آئے تھے, سورہ اتنی عبادتیں کریں گے, روزے رکھیں گے, اعتکاف تراوی پڑھیں گے لیکن ہر چیز قبول میں گزر گئی.
اتنی غفلت میں رمضان گزار دیا اس نے.
بڑی امیدیں تھیں چلو نماز پڑھنے کے پیچھے تراوی پڑھنے کے، لیکن افسوس اپنے کیے پہ رو رہے ہیں، بخشے چکے میں بخشے سو پالو تھا اپنے کیے پہ رو رہے ہیں،
الوداع الوداع
سالوں کے بعد رہے مہینے میں ایک بار رمضان آتا، بس کہاں قدر ہوئی تو چلے گیا رمضان
الوداع،
زندگی رہی تو
ایک دن اتنا مبارک ملا اس کی قدر نہ کر سکے، کبھی ہم سے رخصت ہو
ہم نے غفلت میں گزار دیا، کچھ نہ کر سکے، ہم کو زندگی پتہ نصیب ہو نہیں ہو زندگی میں، اب رمضان
یہ پھر نہیں ملے گا، پھر نہیں ملا تو کیا ہوگا، کیا ہوگا ہمارا، کس منہ سے بارگاہ میں جائیں گے اللہ کی، کیا منہ دکھائیں گے اسے کہ یہ لائے، کہ یہ لائے تیری بارگاہ میں اللہ، یہ گناہگار بندے تیرے، بخش دے بخش دے اللہ، بخش دے اللہ، راضی ہو جا آج کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، گناہ نہیں کریں گے، کسی کے خلاف بات غیبت نہیں کریں گے،
دل بڑھ ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں ان سے، ہماری زندگی جا رہی ہے ہم سے، پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا، ہم مسجد میں آئے ایک مہینے کے اعتکاف کیا، ایسے لگا کہ ایک دن بھی نہیں رہے مسجد میں، چلا گیا ہم سے، ہم سے رمضان چلا ہے، وہ چلا گیا، وہ ایسے چلا گیا، وہ رمضان چلا گیا، نہیں برداشت کر سکتے، نہیں برداشت کر سکتے، نہیں برداشت کر سکتے،
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اس ماہ میں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ نہیں آ سکے، یا جو آئے اور آ کر چلے جاتے رہے، ذرا ان رہنے والوں کا حال دیکھیے، ان میں ایک تعداد ہے جب یہ فیضان مدینہ آئے ہوں گے تو شاید انہیں اس بات کا معلوم بھی نہیں ہوگا کہ غم رمضان کسے کہتے ہیں اور رمضان المبارک کی جدائی کا کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایک ماہ ابھی پورا گزرا نہیں اور بعض تو اسی اشرے میں آئے، لیکن دنوں میں جو دلوں کی کیفیات تبدیل ہوتی ہیں، یہ مدنی انقلاب ہے جو الحمدللہ دعوت اسلامی لے کر آئی ہے، اللہ کریم امیل سنت کے غم رمضان کا صدقہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو غم رمضان بھی نصیب فرمائے. ابھی وقت ہے, کچھ لمحات ابھی باقی ہیں. 28 روزہ ہے, 29 روزہ بھی ہے, اللہ نے چاہا تو 30 روزہ بھی مل جائے تو کیا بات ہے. تو آ جائیے فیضان مدینہ, ان عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے, اور انشاءاللہ 29 رمضان اتوار کو عصر کی نماز کے بعد الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوتا ہے, جو میں نہیں سمجھتا کہ پورے روئے زمین پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے علاوہ یہ کہیں اجتماع ہوتا ہو. مجھے یاد نہیں آتا, نہ کبھی سنا ہے. جب سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں, میں اس اجتماع کو دیکھ رہا ہوں. ایک برسوں گزر گئے, تو یہ اپنی مثال آپ ہے, اور ہزاروں اسلامی بھائی یہ رو رو کے ماہ رمضان کو الوداع کرتے ہیں. تو آپ بھی ضرور آئیے گا. عالمی مدی مرکز فیدار مدینہ میں عصر کی جماعت 6:45 جمع سے نماز پڑھیں اور پھر بیٹھ جائیں, غروب آفتاب تک رہیں اور رو رو کر ماہ رمضان کو الوداع کریں. اس سے پہلے بھی آ جائیں. اللہ کریم ہم سب کو غم رمضان کی نعمت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 32, مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالیس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب. چودہ سو 38 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 28 شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. او بی وین کے ذریعے منڈی بہاؤالدین پاک حنبلی کابینہ ہمارے ساتھ ہے, ساتھ ہونی ہے انشاءاللہ. آپ سوال کیے, ہر سوال کا جواب ابھی بھی سواب دے پاؤں گے ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
محمد ارسلان تاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا جمعہ کے دن کو بروسے قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے. میری اور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے.
جی ہاں, بروز قیامت جمعہ کو دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. در منصور سورۃ الجمعہ میں یہ درج ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اسامہ علی اٹلی کے شہر بلونیا سے عرض کر رہا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ کعبہ شریف کی عمارت کے اندر نماز کس رخ پڑھنی چاہیے؟
جس طرف چاہے رخ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مسجد الحرام میں تو کعبے ہی کی طرف رخ کرنا ہے. کعبہ شریف جو یہ چوکور کالے غلاف میں جو نظر آتا ہے, اس کے اندر جب داخل ہونے کی سعادت ملے تو اب وہاں کسی بھی کونے دیوار کی طرف چاروں طرف رک کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
راکب داؤد عرض کر رہا ہوں جاپان سے. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ گرمی کا جو بخار ہے اس کو اتارنے کے لیے اگر کوئی روحانی وظیفہ ہو تو وہ اچھا سننا ہوگا.
یا حیو یا قیوم 47 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال دیجئے, انشاءاللہ عز و جل بخار جاتا رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھانسی کی دوائیں عام طور پر معدہ خراب کرتی ہیں, لہذا پرانی کھانسی کے مریض کا دواؤں کے استعمال کی وجہ سے معدے کی جلن اور بد ہضمی کے مرض سے بچنا دشوار ہوتا ہے. میتھی کے استعمال سے نہ صرف کھانسی کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ معدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام اسد محمود تاریہ, میں سردار آباد فیصل آباد تو گل کردہ. میرا حضرت صاحب کو اس سوال آ کہ اگر کوئی پورے سال کا مسا نہ کرے وہ وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب عنایت فرماؤ.
وضو میں چوتھائی سر یعنی 1/4 سر کا مسحہ فرض اور پورے سر کا مسحہ کرنا سنت موقعہ ہے. اگر کسی نے پورے سر کا مسحہ نہ کیا بلکہ اس سے کم کیا مگر کم از کم چوتھائی کا کیا تو وضو ہو جائے گا, لیکن بلا عذر اس کی عادت بنا لینے سے وہ گناہگار ہوگا کیونکہ پورے سر کا مسحہ سنت مؤکدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت دی بارگاہ وچ میرا یہ سوال ہے. میں ایک شاپ کا مالک ہوں, میں ایک کاریگر رکھتا دکان دے. میں 9 بجے تو لگ کے شام 9 بجے تک ٹائم وہ فکس کیتا ہے اور کسی ٹائم لیٹ ہو جاتا رش لگن دی وجہ تو میں انہوں اضافی بونس نہیں دے رہا. میرا وہ اس طرح کرنا میرے واسطے جواب ارشاد فرمائیے.
یعنی دکان پر کام کرنے والے سے طے ہوتا ہے کہ صبح 9 بجے آنا ہے, شام 7 بجے چھٹی. بعض اوقات گاہکوں کی بھیڑ کی وجہ سے دکان بند کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے اور ملازم کو اضافی اجرت نہیں دی جاتی، ایسا کرنا کیسا؟ جواب اس کا یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہو تو عام طور پر اجیر اس کا خیال رکھتے ہیں، مگر وہ شرعاً پابند نہیں ہے. ان کا 7 بجے کے بعد کام کرنا تبرعاً یعنی احسان کے طور پر کرنا ہی قرار پائے گا. اگر کوئی دکاندار ایسا ہے کہ وہ دیر تک کھولنے کا عادی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، تو اجیر کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑتا ہے. اجیر تو اسی جگہ پہ ہوا جاتا ہے، جا نوکری کر سکتے ہیں اسی جگہ، اور اگر یہ کام نہیں کرتے اور ڈر ہو کہ منع کریں گے تو کہیں نکال دے گا سیٹھ. تو اس طرح سیٹھ کا نکال دینا، یعنی اضافی کام نوکر نہیں کرتا اس کی وجہ سے اس کو نکال دینا، یہ انتہائی بد اخلاقی اور ایک طرح کا ظلم ہے. ایسے دکاندار کو چاہیے کہ یا تو اجارے کا وقت جو ہے اس میں چھٹی کرا دے، نوکر کو چھٹی دے دے، یا اپنا کام ہی دکان بند کر دے، یا پھر اس وقت کو شامل کر کے نئے سرے سے اجارہ کرے، ورنہ اوور ٹائم مقرر کر دے. فی منٹ مثلا فی منٹ کے حساب سے اتنی تاخیر ہو اس کا حساب لگا کر ادا کر دے، مگر یہ بھی طے کر کے اوور ٹائم. اوور ٹائم مقرر کر دے فی منٹ کے حساب سے، جتنی تاخیر ہو اس کا حساب لگا کر ادا کر دے. بہر صورت بغیر اجارے کے وقت اجارہ ختم ہونے کے بعد اضافی ٹائم جب دیا جائے گا تو اس کی کوئی اجرت نہ ہوگی. اجارے کا ٹائم بڑھا لیا جائے یا اوور ٹائم مقرر ہو تو یہ بھی اجارے کی ایک صورت ہے، تب اجرت کا حقدار ہوگا. نے زیادہ کام کر لیا تو اب مطالبہ نہیں کر سکتا کہ مجھے دو، کیونکہ طے نہیں ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. بلکہ ملازم کو بھی چاہیے کہ احسانن تعلقات اچھے رکھنے کے لیے تھوڑا بہت قربانی دے دے، لیکن اس کا یہ پابند نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ملازم جو ہے وہ اڑی کرے گا کہ میں جا رہا ہوں، تو سیٹ ایک دن برداشت کرے گا، دو دن برداشت کرے گا، تیسرے دن چھٹی کرا دے گا. تو اس لیے وہ صبر کرے، اور نوکر جو رکھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں، بلکہ جو بھی ہو نا صاف صاف طے کر لیں کہ اتنے اتنے بجے ہمارا کام ختم ہوگا، کام ختم نہ بھی ہو تو آپ جا سکتے ہیں، یہ طے ہونا چاہیے. نہ جھگڑے کی صورت ہو، نہ دل آزاری کی، نہ ظلم کی صورت ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام نذیر ہے، میں کارنامہ مرکز دے وچ راتوں رات کاسے بیٹھا، اج ایتھے قران خوان دی سالے ثواب واسطے ہوئی ہے، تے لوگ قران پڑھ رہے سی، میری نگاہ گھر رہ گئی، میں ان تو بغیر پڑھ نہیں سکتا، میری نگاہ بہت کمزور ہے. میں کوشش کر کے پھر بھی اٹھ کے آیا، اکیلا بیٹھا سا، میں کہ چلو کوشش کرتے پڑھنے. جس طرح میں قرآن پاک کھولیا تو میری نگاہ اس طرح ہوئی ہے جی اج تو 20 سال پہلے سی. ماشاء اللہ یہ مدنی راواں دعا نال، اپنے پیر صاحب کی دعا نال میری نگاہ دوبارہ بحال ہو گئی.
سبحان اللہ. مرکز الاولیاء میں یہ پنجابی میں بول رہے تھے، جو میں سمجھ سکا کہ میں نے جب وہ قرآن خوانی ہوئی اسال ثواب کے لیے، تو میرے دل میں آیا کہ میں تو ان پڑھ ہوں، قرآن کریم پڑھ نہیں سکتا، تو میں نے بھی اس نیت سے قرآن کریم کھولا کہ میں بھی سیکھوں.
قرآن جی نگاہ کمزور ان کی تھی تو بغیر چشمے کے پڑھ نہیں سکتے تھے.
اچھا تو پورا اردو پھر آپ کر دیجئے، میں شاید سمجھ نہیں پایا پوری بات.
اس میں یوں مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ اب یہ جس طرح آپ نے بیان کیا یہاں تک، تو یہی ہے کہ اس انداز سے یہ قرآن شریف، اب چشمے کے بغیر قرآن شریف پڑھ نہیں پاتے تھے، تو اب یہ آئے کہ میں آؤں قرآن شریف کھولوں، ہو سکتا ہے میں پڑھ لوں، تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری آنکھوں کی نظریں اس وقت ایسی ہوئی اس حلقے میں بیٹھنے کی وجہ سے کہ جیسے 20 سال پہلے میری آنکھیں تیز تھیں اور میں نے بغیر چشمے کے قرآن پاک جو ہے وہ انہوں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور اس چیز کو انہوں نے اس پہ محمول کیا کہ عاشقان رسول کے قرب کی برکت میں جو میں اعتکاف کر رہا ہوں یہ اس کی برکتیں ہیں. اس طرح کے ان کے تاثرات.
ماشاء اللہ, مرحبا, بارک اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کھانے سے زیادہ ضروری اس کا استعمال جس سے ختم ہو رہی ہے جسمانی ایکٹیویٹی. بچوں کو خوش اور مصروف رکھنے کا یہ طریقہ کہیں اپنوں سے ہی دور نہ کر دے. رات دن فون چیک کرنے کی عادت چھین رہی ہے ان کا بچپن, جس میں بچے کیا بڑوں کا بھی ہوا اچھا خاصا وقت برباد. ان سے نکلنے والی شعائیں جو کرتی ہیں آپ کی صحت خراب. ان دو پل کی خوشی کے بچے پر کیا سائڈ ایفیکٹ ہیں وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آپ کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ سنتے ہیں, ایک ملک میں نہیں سینکڑوں ممالک میں دیکھا جاتا ہے. ہمیں ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہماری نسلیں ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط ہو. اور اس طرح بچوں کو مصروف رکھنے کا یہ طریقہ درست ہے؟ اور اگر نہیں تو اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے اور ان کی ایکٹیویٹی میں کیا شامل کیا جائے؟
اللہ اللہ, یہ موبائل فون کے تعلق سے, سوشل میڈیا کے تعلق سے ہم کم و بیش روزانہ ہی کچھ نہ کچھ تذکرہ کرتے ہیں, لیکن سچی بات ہے مایوسی جیسا. یہ علاج لا علاج مرض معلوم ہوتا ہے. ہمارا ہم تک علاج اس کا پہنچا نہیں ہے کہ اس کا علاج کریں کیا, کیونکہ یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کھیل کود کے میدانوں میں بھی اب کھیلنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہوگی. بچے جو گلیوں میں کھیلتے کودتے نظر آتے تھے ان میں ہو سکتا ہے کمی آ گئی ہوگی. اور بس یہ اب بچوں کو بہلانے کا طریقہ بھی, بچہ جب روتا ہے نا تو اب اس کو بھی یہ طریقہ اب کہ وہ موبائل فون میں کچھ لگا دیا میوزک وغیرہ اور ڈانس لگا کر اس کو مصروف کر دیتے ہوں گے. اور جو مذہبی ذہن کے ہوں گے وہ نعت شریف یا کوئی ایسا کلپ لگا کر اس کو ہو سکتا ہے کہ مصروف کرتے ہوں, کارٹون دکھا کر یا کچھ کا کچھ دکھا کر یہ بچوں کو مطلب یا طرح طرح کی وہ مزاحیہ آوازیں سنا کر بچوں کو توجہ بٹانی تو رونا بھول جائے, اپنی ضد جس بات کی ہو وہ اس کے ذہن سے ہی نکل جائے کہ میں کس کام کے لیے ضد کر رہا تھا. چھوٹا بچہ نہ سمجھ. تو اس طرح یہ بچے کی ہے مس ٹریننگ. اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا, دو دو تین تین سال کے بچے یہ موبائل فون کو سمجھنے لگے کچھ نہ کچھ, یہ اپنا بٹن دبا کر بعض اوقات کچھ چلانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ آئندہ کے لیے گڈ سائن نہیں ہے, یہ بیڈ سائن ہے, بری علامت ہے کہ اس طرح یہ بچے جو ہے نا آگے چل کر بےچارے بس نہ اچھے دنیاوی طور پر کوئی اچھا مقام شاید حاصل کر پائیں, نہ دینی طور پر علمی کوئی مقام بلند مقام حاصل کر سکیں. ایسا لگتا ہے اچھا دماغ ہو سکتا ہے کہ اب قوم کو پہلے کے مقابلے میں کم ملے. جو نیو جنریشن اس طرف مطلب یہ کہ اس طرح اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. پہلے کے علماء جو ہوتے تھے نا ان کے اگر ہم حالات پڑھے نا تو ہم حیران رہ جائیں. پھر بعد میں اس کے کمزوریاں آنی شروع ہو گئی, اب تو اور بھی کمزوریاں ہیں اس دور میں. اچھا اب جو یہ سوشل میڈیا نے عروج جو حاصل کیا نا, یہ تو بس یہ سمجھو کہ چند سالوں کی بات ہے, یہ ایک دم اس کو جیک لگ گیا ہے. اور یہ مطلب تو اب لگتا ہے کہ اور اچھا اب طلباء کرام ہوں یا اساتذہ کرام ہوں جو بھی ہے نا, اساغرین جس کو کہتے ہیں نا, چھوٹے لیول کے علماء, چھوٹے علماء اور طلباء یہ بس لگے ہوئے ہیں. اپنے اپنے پیج کھولے ہوئے ہیں فیس بکوں پر، اور کئی تو مطلب یہ کہ اپنے زور میں فاسد میں مفتی بن گئے، صحیح بولتا ہوں بالکل، یعنی ان کو بیچاروں کو مفتی کی شاید تعریف کو پوچھے تو بغلیں جھانکنے کی نوبت آئے، یہ پیج کھول کر سوالات کے جوابات دیتے ہیں، تو یعنی کہ اسلام کا جیسے کئی انسانوں کے نقشہ بگاڑ کے رکھ دیں، اس طرح سوال کا جواب دینا، مسئلے بتانا، سوال پر ہر کسو ناقص کا کام نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت بڑا علم چاہیے۔ تو یوں مطلب یعنی کہ چل پڑا ہے، تو اب یہ اس میں مشغول ہوئے طلبہ کرام، اساتذہ کرام کی ایک تعداد، اب بتائیے کہ ان کا جو فیلڈ تھا اساتذہ کرام کا فیلڈ تھا پڑھانا، اب یہ پڑھانے کے بجائے سوشل میڈیا میں یہ وقت دے رہے ہیں، تو یہ اب جو پڑھانا ہے اس کی تیاری میں اتنا وقت نہیں دے پاتے ہوں گے، تو نتیجتاً یہ جو پڑھاتے ہوں گے اس میں کمزوری کا امکان۔ اچھا پڑھنے والے جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے طلبہ کرام، تو اب یہ میں دینی طلبہ کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی نہیں، پڑھانے والوں سے مراد بھی میرا دینی اساتذہ ہے، ورنہ دنیاوی طلبہ کو طلبہ کرام میں نہیں کہتا، کیونکہ کرام جمع کریم کی، یہ تعظیم کا لفظ ہے، تو جو دینی طلبہ ہیں عاشقان رسول میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب ایک یہ طلبہ کرام ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کو وقت دیتے ہیں، تو یہ اپنی پڑھائی میں توجہ کم دیں گے، اتنا وقت کہاں سے لائیں گے، اتنا ذہن کہاں سے لائیں گے، ہما گیر ذہن جو ہر شے کو پورے کما حق کو یعنی کہ وہ گھیر سکے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو یوں مطلب یہ وہ پڑھانے میں کمزور ہوں گے اساتذہ کرام، تو طلبہ کرام پڑھنے میں کمزور، تو آگے چل کر یہ بتائیے کہ ہم کو صحت مند اور صحیح اور بہت ہی مضبوط مفتیان کرام، مفتیان اسلام، یہ امت کو کہاں سے ملیں گے، علماء کرام کیسے ملیں گے؟ اسی طرح دنیاوی طور پر بھی جو سائنسدانوں کی تحقیقیں بندے کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں، کیا اب وہ سائنسدان پیدا کرے گی یہ دنیا؟ اب تو یہ سوشل میڈیا میں بس وہ غوطہ زن ہے اور ڈبکیاں لگا رہے ہیں، اور ڈوبے ہوئے ہیں، ڈبکیاں کیا لگائیں گے، ڈوبے ہوئے کیا کریں گے، آگے جا کر ترقیاں کیا کریں گے، یہ ایجادات کیا کریں گے، یہ ایک تشویش میری ہے، اللہ بہتر جانے تشویش کہاں تک درست ہے، ہے تشویش۔ تو اس لیے جن سے ہو سکے نا وہ سوشل میڈیا سے دور رہے، نہ یہ عبادت میں لذت آپ کو اس میں آتی ہوگی، اگر آپ کے جیب میں فون ہوگا تو آپ کو شاید نمازوں میں بھی یوں خیالات تو آتے ہوں گے، ذرا سلام پھیر کے دیکھوں گا کہ یار وہ اس کا فون آنے والا تھا، وہ آیا کہ نہیں آیا، کوئی نیا کلپ تو نہیں آیا، پھر مخصوص دن مخصوص اوقات میں یہ زیادہ طلب رہتی ہوگی کہ کچھ آیا ہوگا، کچھ آیا ہوگا، کچھ آیا ہوگا، یا کسی کا فون آنے والا تھا، یا کوئی مسئلہ تھا اچھا یا برا اس کی خبر ملنے والی تھی، تو یہ نماز میں آپ کو چین تو شاید نہیں لینے دیتا ہوگا، یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ نمازوں میں ایسی غفلت ہو جاتی ہو کہ دوران نماز جیب میں ہاتھ چلا جاتا ہوگا، ہو سکتا ہے پھر یاد آتا آ جاتا ہوگا یار میں تو نماز میں ہوں ابھی، بعض تو ہو سکتا ہے پکڑ بھی لیتے ہوں، تو ہے مطلب نہ یہ نماز میں خشوع و خضوع، نہ دعا میں دل لگے، نہ مدنی مذاکرے میں دل لگتا ہوگا، یہ ایک تعداد ہوگی، یہ واقعی ہے نا، یہاں ساڑھے سات ہزار کا سنا ہے معتکفین کا، تو 7,500 کم و بیش، تو یہ یہاں بیٹھے ہوئے جو اس وقت فیضان مدینہ کے ہال میں، یہ آدھے بھی نہیں ہیں، آدھے سے بھی کم ہیں، ہم تو یہاں رات دن ہم کو تو اندازہ ہے نا کہ یہاں کتنے، یہ دیکھو یہ بیٹھے ہوئے جتنے گیپ ہیں اندر میں، ورنہ اندر یعنی اتنے ہمارے پاس موتقی بھی نہیں کہ یہاں سما نہیں سکتے، لیکن میرا اندازہ ہے، میرا اندازہ ہے کہ جگہ جگہ کوئی دو، کوئی ایک ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوگا، کوئی تین چار مل کر بیٹھے ہوں گے اور یہ موبائل فون پر یہ لگے ہوں گے، ان کو میری آواز جا بھی نہیں رہی ہوگی، اگر مائک لگا بھی ہوا ہوگا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ان کو پتا بھی نہیں چلے گا، یہ اس سے مست ہوں گے اس میں، کوئی باتوں میں لگا ہوگا، کوئی سموسے کھا رہا ہوگا۔ تو یہ دس دن کے اعتکاف میں ہمارے، کیونکہ باب المدینہ کے سائیں بھائی کثیر آتے ہیں، تو ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جن کا ذہن بنا نہیں ہوتا، ہر سال انہوں نے اعتکاف کرنا ہوتا ہے، یہ برسوں سے آتے ہیں، لیکن یہ آپ کو شیوڈ ملیں گے یا داڑھی امامے والے ہوتے بھی ہیں اس میں، تو یہ آپ کو ان کے منہ لال ملیں گے پان سے، ان کے گفتگو کے انداز جو ہے نا بازاری اسٹائل ہوگا، ویسے اچھی طرح مسکرا کے ملیں گے، تھوڑا ان کو چھیڑ کے دیکھیں آپ، پھر آپ کو بتائیں گے۔ یہ اس طرح کے مطلب انہیں مکس کوالٹی کے، یہ ان کی اصلاح کیسے ہو جب تک یہ ہمیں سنیں گے نہیں، جب تک یہ آپ کی صحبت میں بیٹھیں گے نہیں، یہاں خوف خدا کی باتیں ہوتی ہیں، عشق رسول کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں مطلب غم رمضان میں رونا رولانا ہوتا ہے، ہوتا ہے نا سب، تو یہ ان پر کیسے اثرات مرتب ہوں گے؟ تو ویسے کے ویسے بیچارے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور برسوں سے آتے ہیں، اب خیر خواہوں کو بھی بگا دیتے ہوں گے، خیر خواہ بیچارے لگے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کون گھاس ڈالے گا؟ یعنی ان کو سمجھانے والے اندر آ کر تشریف رکھیے بیٹھیے نہیں، یہ ہمارا ہر سال کا رونا ہے، کہ آج پہلی بار نہیں رو رہا میں، یہ ہمیشہ روتا ہوں، لیکن یہ میرے آنسو پوچھتے نہیں ہیں، یہ پڑی نہیں ہے، یہ سنتے ہی نہیں تو کیا پوچھیں گے، کہ یہ ہمارا کتنا ہمدرد ہے، یہ ہم کو جنت کی طرف کھینچ رہا ہے لیکن ہم ہاتھ چھڑا لیتے ہیں، یہ سے بیچارے اتنے نے یہ یقین مانے کہ اس وقت جو اندر ہے نا، اس سے زیادہ اس وقت سہن میں ہوں گے، اوپر ہوں گے، نیچے ہوں گے، تہ خانے میں سمجھے، یہ پڑے ہوں گے، اب اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے، حل یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھاتے رہے۔ ہاں یہ سارے موتقی بھی اگر خالی وقتوں میں سمجھانا شروع کر دیں نا ایک دوسرے کو، ہاں نرمی سے، جھاڑ کے نہیں، غصے سے نہیں، تو کچھ فرق پڑے۔ کہ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، ترجمہ ہے کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، جو سمجھائیں گے نا محبت سے پیار سے کہ یار اندر مطلب اتنی ماشاءاللہ اور کرم نوازیاں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور آپ اعتکاف میں آ کر، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یار آپ دریا کنارے آ کر پیاسے چلے جاتے ہیں، یہ دریا بہہ رہا ہے اندر میں کہ ماشاءاللہ کیسے سن رہے ہیں، تو یہ سننا یقین مانے عبادت ہے، علم دین کی باتیں سننا، علم دین کی باتیں کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ اس وقت جو آپ کام کر رہے ہیں نا، یہ نفل سے بھی افضل ہے، بیٹھ کر جو علم دین کی باتیں سننا، یہ نفل سے افضل، تلاوت قرآن سے بھی افضل۔ ہاں آپ کسی عالم دین کو پوچھیں گے نا، وہ میری تائید کرے گا، عام آدمیوں کو نہیں سمجھ آتی۔ تو یہ حدیثیں ہیں کہ علم دین جو ہے نا، یہ افضل عبادت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، العلم افضل من العبادت، یعنی علم عبادت سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں، عالم کی مجلس میں حاضر ہونا، ہزار رکعت نماز، ہزار بیماروں کی عیادت، اور ہزار جنازوں پر حاضر ہونے سے بہتر ہے۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور قراءت قرآن، یعنی کیا علم کی مجلس میں حاضر ہونا قراءت قرآن سے بھی افضل ہے؟ قراءت قرآن میں نے قرآن پڑھنا، یعنی کیا علم کی مجلس میں حاضر ہونا قراءت قرآن یعنی قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے؟ فرمایا، آیا یعنی کیا قرآن بے علم کے نفع بخشتا ہے؟ یعنی فائدہ قرآن کا بے علم کے، یعنی علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ کہ اس وقت ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور اس کی فضیلت ابھی آپ نے سماعت فرمائی. تو جتنے بھی ادھر ادھر اگر ہیں آواز اللہ کرے میری سن رہے ہوں تو مہربانی کر کے اندر آئیں اور اپنے اس ملے ہوئے غنیمت موقع سے فائدہ اٹھائیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو ہم ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانے کپڑے پہنے دیکھا تو رو پڑے. بیٹے نے کہا ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن جب لڑکے تمہیں اس پھٹے پرانے کپڑے میں دیکھیں گے تمہارا دل ٹوٹ جائے گا. بیٹے نے کہا ابا جان دل تو اس کا ٹوٹے جو رضا الہی کو نہ پا سکا یا اس نے ماں یا باپ کی نافرمانی کی ہو، اور مجھے تو امید ہے کہ آپ کی رضا مندی کے طفیل اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو گلے سے لگایا اور اس کے لیے دعا کی. عید صرف نئے کپڑے پہننے کا ہی نام نہیں بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے اپنے رب عز و جل کی رضا کو پا لیا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فاطمہ طاہریہ باب المدینہ سے عرض کر رہی ہوں. پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے چاند رات یا عید کے خوشی کے موقع پر فیضان رمضان تحفے میں دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
ماشاء اللہ. چاند رات یا عید کے دن اور ابھی بھی، اب تو عید تو قریب ہے، فیضان رمضان تحفے میں دینا بہت اچھا ہے. اور ایک تو رمضان کی یاد رہے گی کہ یہ ہم کو تحفہ ملا، اور زندگی رہی تو کام بھی آئے گی. اور اس میں کئی مضامین ایسے ہیں جو سارا اس سال کام کے ہیں، تو بالکل یہ تحفے میں دینا چاہیے. فیضان رمضان کا ہدیہ جو ہے یہ صرف 260 روپے ہے، 260 صرف میرے منہ سے نکلا، لیکن ہے واقعی یہ صرف، کیونکہ دوسرا کوئی اگر چھاپے نا اس کو تو 500-600 کی شاید بیچے، اور مکتبۃ المدینہ کتابیں سستی بیچتا ہے. بلکہ جنہوں نے نئی لی وہ بھی لے لیں. اس میں اور پرانی فیضان رمضان میں فرق کیا ہے؟ کئی جگہ کچھ نہ کچھ فرق ہے. اور الوداع ماہ رمضان کے تو پورے باب کا اس میں ایڈیشن ہے، اضافہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ عزوجل مدنی عطیات کا مدنی موسم ہے. پاکستان کی 117 کابینوں میں وہ 5 کابینہ جو نمایاں ہیں ان کے نام اور ان کی کابینہ کا نام پیش کر رہا ہوں ان کی دلجوئی کے لیے اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے، تاکہ قابل تقلید ہو اور بقیہ اسلامی بھائی بھی اور ایکٹیو ہو جائیں. اس وقت الحمدللہ مدنی عطیہ جمع کرنے میں 117 کابینہ میں سے پانچواں نمبر سخاوی کابینہ حجویری کابینات مرکز الاولیاء محمد افضل عطاری، صدیقی کابینات میں صدیقی کابینہ کا چوتھا نمبر ہے، نگرانی کابینہ کا نام ہے محمد سجاد عطاری، یہ صدیقی کابینہ ضیاکوٹ ہے. امجدی کابینہ حیدرآباد، ان کا تیسرا نمبر ہے، نگرانی کابینہ کا نام قاری محمد ایاز عطاری. چشتی کابینہ سردار آباد، ان کا دوسرا نمبر ہے، نگرانی کابینہ کا نام ہے محمد اظہر عطاری. اور 117 کابینہ میں پہلے نمبر پر جو کابینہ آئی ہے اس کابینہ کا نام ہے ہلالی کابینہ باب المدینہ عطاری کابینات، نگرانی کابینہ محمد عمران عطاری. تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان سب کے لیے دعا فرما دیں اور یہ ارشاد فرمائیں کہ مدنی عطیات میں کابینہ، ڈویژن، علاقے، شعبے باہم جو مقابلہ کریں اس میں کیا کیا اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ پہلے نمبر پر آنے والے یکم فرسٹ آف ففتھ نمبر آنے والوں کو درجہ بدرجہ میری طرف سے مبارکباد قبول ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشیں قبول فرمائے. ظاہر ہے کہ یہ اکیلے نہیں کرتے، دیگر ذمہ داران کے تعاون سے یہ ہوتا ہے. تو سارے صاحب مل کر جہاں اپنے نگران کا جو کابینہ کے نگران ہے ان کا تعاون کریں گے تو اس طرح کے عمدہ نتائج آئیں گے. اسی طرح ڈویژن جو ہوتا ہے وہ کابینہ سے نیچے ہوتا ہے، تو کابینہ تو ڈویژن نگران جو ہوتا ہے ڈویژن مشاورت کا نگران، تو اس کے ساتھ بھی اسلامی بھائی تعاون کریں. اپنے اپنے یہاں تک کہ حلقہ نگران ہے تو اس کے ساتھ بھی تعاون کریں. تو سب مل جل کر مدنی عطیات کریں گے تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور یہ مدنی مقابلہ ہونا چاہیے، مسابقت بھی کہتے ہیں اس کو، کہ مسابقت شرعاً جائز ہے اور یہ ثابت بھی حدیثوں سے، جس میں کوئی شرط وغیرہ نہ رکھی ہو. کہ ہمارے ہاں جو جیسے گھوڑے ریس لگاتے ہیں تو شرط ہوتی ہے، تو یہ جو شرط لگاتے ہیں یہ جوا کی صورت ہوتی ہے، جوا ہوتا ہے یہ. ورنہ ویسے مسابقت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو گھوڑوں کی اونٹوں کی مسابقتیں ریسیں پہلے بھی ہوتی تھی، مگر یہ شرطیں نہیں لگتی تھی، اس پر جوا نہیں کھیلا جاتا تھا، اب جوا کھیلا جاتا ہے. تو یہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کریں کہ میں اول پوزیشن لوں گا، میری کابینہ یا میرا ڈویژن سب میں فرسٹ آئے گا. اتنا ہم مدنی احتیاط کریں گے تو رات دن کوشش کریں، زور لگائیں. اچھا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی مضبوط ہوگی اور کسی بھی ادارے کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا، یہ مالیات، پیسہ. کہ بغیر پیسوں کے تو نہ مدرسہ چلے گا نہ کوئی جامعہ چلے گا، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ادارے ہمارے چل رہے ہیں ان سب کو پیسوں کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مدنی چینل ہے، یہ روز کے 20 لاکھ روپے تقریباً اس کا خرچ ہے، تو یہ بغیر مدنی عطیات کے کیسے ہوگا؟ کروڑوں روپے جامعات المدینہ پر خرچہ ہوتا ہے، تو ان کو تو روز کا روز کھلانا ہی ہے نا. جو طلبہ کرام جو یہاں ہوتے ہیں ان کو 3 ٹائم کھانا دینا، مدنی عطیات دیں یا نہ دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کمزور پڑ جائیں گے تو یا تو نعوذ باللہ جامعات کم کرنے پڑیں گے، یا جو بڑھانا ہے ان کو روکنا پڑے گا کہ بھائی اب بڑھاؤ مت، ہم پورا نہیں کر سکتے. تو نہ بند کرنے نہ اس کی آگے کچھ میں رکاوٹ کھڑی کرنی ہے، اس کو بڑھانا بھی ہے. تو یوں مدنی عطیات بھی بڑھا دیں تو ہر اسلامی بھائی، ہر اسلامی بہن جو بھی ہیں اپنے اپنے دائرے کے اندر عین شریعت کے مطابق مدنی عطیات میں حصہ لیں اور کسی کا حسد، بغض، جھوٹ وغیرہ نہیں، دھوکہ نہیں کہ میں ہم بڑھ جائیں، غلط رپورٹ دے دی، غلط کارکردگی دے دی، ایسا نہیں. جو بھی ایکیوریٹ معاملہ ہو وہی مطلب شو کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے. تو اس طرح آپ مدنی مقابلہ کریں، انشاءاللہ اس میں آپ کو اچھی نیتوں کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کی دعوت اسلامی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اب فطرے کا موقع ہے، یعنی صحیح بات ہے کہ فطرے کا موقع جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھانے والے چاہیے. جتنے بستے زیادہ لگیں گے نا اتنا فطرہ زیادہ ملے گا، لیکن بعض اوقات یہ کہ جگہ تو ہوتی ہے سنبھالنے والے نہیں ہوتے، تو یوں یہ کہ فطرہ نہیں ملتا. تو کاش مت ہمارے تمام اسلامی بھائی اس میں کوششیں کریں، ہمارے طلباء کرام، اساتذہ کرام بھی اس کو اپنا کام سمجھیں اور اس میں اگر یہ کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ کروڑ کروڑ روپیہ تو فطروں سے ہو جائے گا. فطرہ تو دینا ہی ہوتا ہے لوگوں کو، اس کے لیے بعض اوقات فکس ٹارگیٹ نہیں ہوتا، یہ عوام جو ہوتی ہے نا، یہ جب مسجد میں آتی ہے نا تو یہ جو بھی پہلا بستہ ہو جو نظر پڑے جس کی، اور اس پہ دے دیا، یوں بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ کے بستے زیادہ ہوں گے نا بازاروں میں مسجدوں میں جہاں جہاں آپ کے ذمہ داران لگوائیں، اپنی مرضی سے تو بستہ بستی کچھ نہیں لگانا، جو بھی کریں گے آپ کے جو ذمہ داران ہیں اس علاقوں کے وہی ترکیب بنائیں گے، ان کے ماتحت آپ نے ترکیب بنانی ہے، خود کو پیش کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی الحمدللہ کھلی کتاب ہے. اگر بستے پر سبز امامے والے، داڑھی والے، مدنی حلیے والے ہوں گے نا، ان کے اٹریکشن سے فوراً انشاءاللہ جو آنے والا ہوگا نا وہ آپ کے پاس رک جائے گا انشاءاللہ. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی
اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ امیر علیہ سنت جس کابینہ میں رہائش پذیر ہیں، اس کابینہ کا پاکستان میں پہلا نمبر آیا.
اور میری اس میں کوئی کوشش بھی نہیں ہے، پھر بھی میرا نام ہو گیا ہے نا. کام کوئی کرے نام کوئی چمکائے. کاش قیامت کے دن قبر اسے بھی چمک جائے. اس میں تو میرا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، میرا کمال ہی نہیں ہے، ثواب ان کا ہے جنہوں نے کوششیں کی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان، ابھی آپ نے جو فطرہ کے متعلق ترغیب دلائی ہے، تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو موتکفن اسلامی بھائی ہیں، کیا وہ ابھی اپنا فطرہ دے سکتے ہیں؟
کیوں نہیں دے سکتے، بالکل دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. افضل وہ عید کی نماز پر جاتے ہوئے، لیکن اگر پہلے بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ملے گا اور فطرہ بھی ادا ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ مسواک کی کچھ برکتیں بیان فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملتا، لہذا مسواک کرتے وقت یہ نیت کر لیجئے سنت کا ثواب کمانے کے لیے مسواک کروں گا، اور اس کے ذریعے ذکر و درود اور تلاوت قرآن کے لیے منہ کی صفائی کروں گا، یہ بھی نیت ہے. اور ساتھ میں رضا الہی پانے کی نیت بھی ہو کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے میں مسواک کر رہا ہوں. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، تین چیزیں حافظت تیز کرتی اور بلغم دور کرتی ہیں، نمبر ایک مسواک، نمبر دو روزہ، نمبر تین قرآن کریم کی تلاوت. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسواک کر کے دو رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. بلکہ ایک حدیث شریف میں کہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے، اور یہ رب تعالی کی رضا کا سبب ہے. جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور مسواک کی خوشبو لگائی، عمدہ کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پلانگا بلکہ نماز پڑھی، اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبے میں اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہا، تو اللہ عز و جل اس کے تمام گناہوں کو جو اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم. مسواک پیاری پیاری سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان مسواک جاری رہے گا مسواک
سوال اس طرح آیا ہے کہ والدین چھ بچوں کے ساتھ الگ برتاؤ کریں اور ایک کے ساتھ الگ, تو والدین کے لیے کیا حکم ہے؟
ان کو بیلنس برابر رکھنا چاہیے. اس طرح تو یہ کہ باقی چھ جو ہیں وہ بےچارے نافرمانیوں میں ملوث ہو کر گناہوں میں آگے چل کے پڑ سکتے ہیں, اس لیے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے, عدل کرنا چاہیے. کسی کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے ساری اولاد میں کہ میرا باپ یا میری ماں یا دونوں مجھ سے کم پیار کرتے ہیں, اس سے زیادہ کرتے ہیں, یہ ان کو محسوس نہ ہونے دیا جائے. البتہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک اولاد دو بچے ہیں تین بچے ہیں, ایک زیادہ اچھا لگتا ہے, میٹھا زیادہ لگتا ہے, لیکن اظہار نہیں ہونا چاہیے اس کا, نہیں تو ان کو احساس محرومی پیدا ہوگا اور اس سے خرابیاں جنم لے گی. اور کچھ دے تب بھی سب میں انصاف کرے, پورا پورا ہر ایک کو دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. عشاء کی نماز رات 12 بجے کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟
اس میں یہ ہے کہ تین حصے رات کے ہیں, تین حصے کرے تو آدھی رات سے دوسری تہائی میں, عشاء کی نماز دوسری تہائی میں مستحب ہے, لیکن اب جو اس دور میں اس دور میں تو اگر دوسری تہائی میں کریں گے نا, دوسرے پہلا تیسرا حصہ گزار کر آپ دوسرا تیسرا حصہ شروع ہوا تو جماعت میں لوگ آئیں گے نہیں, مشکل ہو جائے گا. تو یوں پہلی تہائی میں جماعت ہو رہی ہے تو اب اس کی وجہ سے جماعت ترک نہ کرے کہ جماعت لے, اور آدھی رات ڈھلنے کے بعد اس کو عشاء کی نماز کو اتنی تاخیر کرنا اس کو مکروہ لکھا ہے. تو آدھی رات سے پہلے پہلے ادا کر لے. اور جماعت بتا دی ہم نے کہ وہ تو بالکل ابتدائی وقت میں بھی اگر جماعت ہو جائے نا شروع تو جماعت تو واجب ہے نا, اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے کہ افضل وقت میں ہم پڑھیں گے نماز اور جماعت کو چھوڑو, نہیں. جماعت چھوڑنی ہے اور مسجد آباد بھی رکھنی ہے اور جماعت ہے بھی واجب اگر اور کوئی عذر نہ ہو ترک جماعت کا. تو ہاں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں جب سرکار اعلی حضرت حیات تھے تو اس وقت ہر نماز مستحب وقت میں ہوتی تھی, جیسے فجر کی نماز میں تاخیر افضل ہے. تاخیر کا مطلب یہ کہ دو حصے کر لیے جائیں وقت کے, تو پہلے حصے میں تعجیل یعنی جلدی یہ کہلائے گا اور دوسرے حصے میں پڑھنا تاخیر کہلائے گا. لیکن یہ مستحب ہے کہ اس وقت نماز جب پڑھے نا جماعت جسے کرے تو اتنا وقت میں گنجائش رہے کہ اگر کسی وجہ سے نماز وضو ٹوٹ گئے تو تازہ وضو کر کے مستحب انداز میں وہ نماز پڑھ سکے, اتنی وقت میں گنجائش ہو. تو اس طرح کی تاخیر جو ہے یہ مستحب ہے, وہ آدھے وقت کا جو میں نے ابھی بتایا. یہ ہر جگہ ہر نماز میں یہ احتیاط ہو جائے تو مدینہ مدینہ. اچھا ظہر میں جو مستحب وقت ہے تو گرمیوں میں تاخیر, سردیوں میں تعجیل یعنی جلدی ہے نا, وہی آدھا آدھا وقت کا حساب کہ پہلے آدھے وقت میں پڑھنا تعجیل کہلائے گا اور دوسرے آدھے وقت میں پڑھنا یہ تاخیر سے پڑھنا کہلائے گا. تو گرمیوں میں تاخیر, سردیوں میں تعجیل یعنی جلدی. اب اگر کسی نے تاخیر تعجیل کی نئی ترکیب رکھی تو گناہگار نہیں ہے, ایک مستحب عمل چھوٹا اس کا کہ بہتر تھا اچھا تھا زیادہ ثواب ملتا اس کو افضل پر عمل کرنے پر تو وہ اس کا رہ گیا, بالکل اس پر کوئی تنقید یا گناہ وغیرہ کا الزام نہیں ہے, نہ تنقید ہم کریں گے اس پر کہ ہر جگہ اب مستحب پر تو عمل ہو بھی نہیں رہا نا تقریباً, جہاں ہو بھی رہا تو وہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ وقت مستحب ہے. ہو سکتا ہے عصر میں تاخیر افضل وہی حساب سے آدھے آدھے والا. اچھا اور ابر کے دنوں میں تاجیل, ہاں جب بادلوں کے دن ہو نا اس میں تاجیل افضل, پہلے آدھے حصے میں عصر پڑھ لے. لیکن عصر میں تاخیر میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اعلی حضرت نے جو فرمایا کہ اس کا بہت یعنی کہ تاخیر میں یہ اہم ہے, لوگ اس کو نہیں سمجھتے عام طور پہ کہ نماز کا ہر جز جو ہے وہ قرات والے وقت سے خالی ہو, یعنی اس طرح کے تاخیر سے نماز پڑھی عصر کی تو جو مکروہ وقت آتا ہے غروب آفتاب سے پہلے 20-25 منٹ پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے, اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ سورج پر نگاہ جمنے لگے تو یہ مکروہ وقت عصر کا شروع ہو گیا. تو اس سے پہلے پہلے سلام پھر جائے یہ اچھا ہے. البتہ بہار شریف میں یہ لکھا ہے کہ مکروہ وقت آنے سے پہلے پہلے اگر تکبیر تحریمہ کہلی نماز میں داخل ہو گیا تو نماز میں وہ قرات نہیں آئے گی, کیونکہ اگر پورا ہی وقت مکروہ آ گیا تو اب تو بلا وجہ بلا عذر جان بوجھ کر اس طرح لیٹ کرنا یہ حرام ہے. ہاں عذر ہے, مرض ہے یا سفر میں ہے, کوئی ایسی مجبوری آ گئی جس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو بھلے وہ 20 منٹ کے بدلے 10 منٹ رہ گئے غروب آفتاب کو, گناہگار نہیں ہوگا، مغر نماز پڑھ لے غروب آفتاب سے پہلے پہلے عصر کی، تو صرف وہی عصر کی نماز اس ان اوقات میں یہ اس میں اجازت ہے. فجر میں جو ہے نا سورج جیسے ہی نکلا پہلی کرن چمکی فجر کا وقت ختم ہو گیا، اگرچہ 20-25 منٹ اب مکرو وقت تو ہے لیکن اس میں فجر نہیں پڑھ سکتا نہ کوئی سی نماز، کہ وہ تو وقت ہی مکرو ہے، نماز کا وقت تو جا ہی چکا ہے، نماز تو قضا ہو ہی چکی ہے، اس کا بھی عام طور پہ لوگوں کو خیال نہیں ہوتا.
آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز وہ اس نے پڑھی، اس نے اگرچہ سورج طلوع ہونے سے 10-15 منٹ پہلے ہی نماز شروع کر دی، لیکن اگر اس کی نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے پہلے سورج کی پہلی کرن اگر ظاہر ہو گئی اور اسے سلام نہیں پھیرا تو اس کی فجر قضا ہو جائے گی.
جی. اور مغرب میں، مغرب میں تعجیل افضل ہے، اور ابر شد اس میں عصر میں ابر صحیح کہا میں نے، ابر مانے بادل. اچھا، تو مغرب میں تعجیل یعنی جلدی کرنا افضل ہے، یعنی کہ اذان کے بعد مغرب کی یعنی سورج غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد 2 رکعت سے زیادہ فاصلہ نہ ہو.
ہاں، یعنی ویسے تو یہی ہے کہ اذان ہو اور فوری اذان ہو اور فوری طور پر جو ہے وہ فرض ادا کر لیے جائیں، اس میں
زیادہ زیادہ یعنی 2 رکعت جتنا فاصلہ نہ ہو، شاید یہ لکھا ہے
وہ کراہت تنزیہ کے لیے،
مکرہ تنزیہ ہے. اب رمضانوں میں اس کا حساب کتاب بڑا عجیب ہو جاتا ہے، رمضانوں میں تاخیر ہو جاتی ہے. اب عرف ہے اس پر، رمضانوں میں لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، رمضان میں عام مسجدوں کا عرف ہے یہ. اب اگر ان کو کھانے پینے کی اجازت نہ دی جائے تو ان کا نمازوں میں دل نہیں لگے گا، جماعت چھوڑ دیں گے. شاید
10 منٹ بھی رکھے جائیں تو وہ بھی پوری نہیں ہوتے، نہیں بعض اوقات کہتے ہیں کہ کچھ اور بڑھا دیں.
اچھا، یہ عرف جو ہے نا یہ دنیا بھر کا ہے، شاید باہر ملکوں میں بھی یہی ہے. مغرب کے بعد اچھا خاصا وقت دیتے ہیں، کھاؤ پیو، اور اتنی نعمتیں یہ لگا دیتے ہیں مسجدوں میں، خاص کر مالداروں کے علاقوں میں زیادہ کھانے کی نعمتیں ہوتی ہوں، یہ ایک سمجھ میں آتا ہے، تو وہاں اور بھی تاخیر ہوتی ہوگی. تو یہ ظاہر ہے کہ اب اذان پٹاپٹ ہوئی، اذان اتنی پٹاپٹ کرتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان عاشقان رسول پر کہ سارا سال درود شریف پڑھتے ہیں، اذان میں مغرب میں رمضان میں نہیں پڑھتے. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ. اب میری آواز یہ سن بھی نہیں رہے ہوں گے، سنیں گے تو مانیں یہ ضروری نہیں ہے. تو درود شریف تو اذان سے پہلے جہاں پڑھتے ہیں تو پڑھیں نا، اس کو مطلب اتنی ایسی جلدی بھی کیا ہے. اور افطار جیسے سورج ڈوب گیا، اذان سے تو تعلق ہی نہیں افطار کا، سورج جیسے ہی ڈوبا کنفرم ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا، تو اب اپنا پانی کا گھونٹ بھرا، پھر بھلے مؤذن صاحب اذان دیں درود شریف پڑھ کر، کیا حرج ہے اس میں؟ درود شریف نہیں بھی پڑھتے تو گناہ نہیں ہے، لیکن جب پڑھتے ہی سارا سال تو رمضان میں تو ثواب زیادہ ہے. رمضان میں اذان سے پہلے کیوں چھوڑ دیتے ہیں درود شریف؟ یہ ایک مشورہ ہے کہ ایسا نہ کریں، کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. روزے ابر، ہاں، جب یعنی کہ بادل ہوں تو مغرب میں یعنی کہ وہ ایسی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی روزے ابر یعنی بادل والے دن کے سوا مغرب میں ہمیشہ تعجیل یعنی جلدی کرنا مستحب ہے، اور 2 رکعت سے زائد کی تاخیر یعنی لیٹ کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کہ ناپسندیدہ ہے، گناہ نہیں ہے. اور اگر بغیر عذر سفر و مرض وغیرہ اتنی تاخیر کی کہ ستارے گتھ گئے، یعنی ستارے نظر آنے لگے، گتھ گئے مانے ستارے نظر آنے لگے، تو مکروہ تحریمی، اتنی تاخیر نہ ہو. اور یہ دیر میں ستارے یعنی بکثرت ستارے آئے، ایک دو ستارے نظر آنا یہ نہیں، قریب قریب ستارے ہو جائیں نا اتنے سارے، تو یہ ستارے گتھ جانا ہوا، جم گٹھا ستاروں کا. تو تو یہ جم گٹھا جب نظر آئے نا یہ دیر میں آتا ہے. عوام میں یہ ہوتا ہے مشہور کہ مغرب کی نماز کا وقت تھوڑا ہوتا ہے, تو مغرب کی نماز کا وقت جو ہے نا عشاء کی نماز تک ہوتا ہے. عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے, اب یہ شروع ہونا یہ سب کو پتا نہیں ہوتا, وہ سمجھتے اذان ہوئی تو شروع ہوا. یہ سارا ٹائم ٹیبل آپ کو مطلب یعنی کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل سکتا ہے, کب عشاء شروع ہوتی ہے کب مغرب شروع ہوتی ہے. یہ تو اس میں مطلب یعنی کہ بغیر شرعی عذر کے صحیح عذر کے اتنی تاخیر مغرب میں نہ کی جائے, جیسا کہ میں نے ستارے گتنے کا بتایا آپ کو. تو اب یہ رمضان شریف میں تو ہر جگہ کم و بیش یہ دیر ہو جاتی ہے. اب ہے مکروہ تنزیہ, ناپسندیدہ ہے, بچنا ہی چاہیے اس سے بھی, اللہ ہم سب کو توفیق دے. اب وہ نمازیوں کے لیے آزمائش ہو جائیے اس پر عمل کر دیں. مجھے اس کا احساس ہے, برسوں سے یہ پڑے ہوئے مسائل ہیں. اب اس پہ عرف ہے, یہ اللہ بہتر جانے. اچھا وہ اس میں تو یہ اگر بغیر عذر و مرض میں نے عصر اس میں بھی یہی ہے نا, کوئی غلطی نہیں ہوئی الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد. سوشل جو پیج ہے فیس بک کا, اس پر ایک سوال ہے. یہ غفور نظامی ہیں, کہتے ہیں اگر کوئی غمگین ہو اور نماز میں آنسو نکل آئیں تو کیا نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟
نماز میں رونا تو ثابت ہے, مطلب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا روتے تھے کہ پچھلی صفوں میں آواز جاتا تھا. نماز میں رونے میں کوئی کراہت نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. حروف نہ بنے یہ خیال رکھنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
اللہ تعالی صلی اللہ محمد. ناصر احمد نے گوشت کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟
ہاں گوشت کا کاروبار تو جائز ہے.
یہ کہتے ہیں مسعود احمد ہیں, ابھی عید کی تیاریاں جاری ہیں, چھوٹے بچے بہت ضد کرتے ہیں کپڑے جوتے وغیرہ خریدنے میں, والدین کو کیا کرنا چاہیے؟
دلا دینے چاہیے,
ہر ایک کی پوزیشن نہیں ہے بابا,
جیسی پوزیشن ہو ویسے دلا دینے چاہیے. بس نہیں ہے تو بہت کچھ مانگتے رہتے, کھلونے بھی مانگتے ہوں گے, تو جس طرح سمجھاتے ہیں اس میں بھی سمجھا دیں. اللہ کرے کہ سمجھانا آتا ہو, سمجھانا نہیں آتا, تڑاک کر کے رکھ دیا, چپ کر نہیں ملے گا. اب اس طرح تو بچے کا جو کچھ ہوگا بچارے گا, بچہ اس کا دل تو ہے نا, مانگے گا تو سی نا. آخر وہ بچوں کی خواہش بھی تو آپ ہی کو تھی نا, کہ گھر میں رونق ہوگی تو اس کی رونق کی سجاوٹ کا بھی آپ کو انتظام کرنا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں کیسے علم ہو کہ ہماری نمازیں مقبول ہو گئی یا مردود ہو گئی؟
ڈرتے رہنا چاہیے. جس دن خوش فہمی ہو گئی نا کہ میں اچھا آدمی ہوں, تو سمجھو اپنے برے ہونے کا آغاز ہو گیا. ہمیشہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے بندہ ڈرتا رہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کے خوف سے روتے تھے, اور خفیہ تدبیر کے تعلق سے بھی رونا ثابت, انبیاء کرام کا رونا خفیہ تدبیر کے تعلق سے ثابت. اولیاء کرام صحابہ کرام سب اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے. ہمیں تو عبادت کرنا ہی نہیں آتا, تو ہم مطلب بولیں کہ یار اپنی عبادت مقبول ہے, بڑا دل لگتا ہے, بڑی روحانیت ہے, قبولیت ہے, طے ہو گیا. اگر یوں طے کر لیا تو گئے. تو ہم کو اللہ تعالی سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے. گناہ کر کے بھی ایک بار وہ چپت مار لیا بولے میں نے بس اب توبہ کر لیا سوری کہہ لیا, ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. جو بھی ایک بار بھی گناہ ہوا ہے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے, کیونکہ 100% کنفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے. بے شک اللہ کی رحمت پر نظر رکھے, مایوس نہ ہو, ہمارے پاس کوئی سی شیورٹی نہیں ہے. کہ ہم اب گناہ سے پاک ہو گئے. تو ڈرنے والا بندہ جو ہوتا نا وہ کامیاب ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ محمد. یہ رمضان علی ہیں باب المدینہ کراچی کے, کہتے ہیں اگر کسی مسجد میں عید کی نماز اول وقت میں ہوتی ہو اور کسی میں آخری تو ہمیں کس وقت میں نماز ادا کرنی چاہیے؟
عید الفطر کی نماز جلدی دیر سے, عید الفطر کی نماز دیر سے ادا کرنا مستحب ہے, غالباً مستحب ہے دیر سے, اور بقرعید میں جلدی مستحب ہے. اب دیکھ لیں آپ اس میں کہاں ادا کرنی چاہیے.
عید کے روز گلے ملنا سنت ہے, اگر نہ ملے تو کیا حکم ہے؟
گلے ملنا تو سنت سے ثابت تو لکھا تو نہیں کتابوں میں, یہ مسلمانوں میں رائج ہے عید کے دن. نہیں ویسے تو معلقہ گلے ملنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے گلے ملنا, لیکن خاص عید میں گلے مل کر مبارکی دینا یہ غالباً بعد میں ایجاد ہوا ہے. اعلی حضرت نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے. تو جو مسلمانوں میں رائج ہو جائے اور وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ اچھا ہوتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے. مسلمانوں کے گلے مل کر یہ اچھا طریقہ ہے, اور علماء نے فقہائے کرام نے اس کی تعریف فرمائی ہے. یہ صدیوں سے یہ رواج چل رہا ہے, کوئی نیا نہیں ہے گلے ملنا. تو یوں بہت سارے کام ہیں جو بعد میں یاد ہوئے لیکن باقی ہیں. اب جیسے کوئی بولے کہ بخاری شریف سے ثابت کرو تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بخاری شریف کو قرآن سے ثابت کرو, کہ کہاں بخاری لکھا ہوا ہے. اور بخاری شریف سے ثبوت مانگنا یہ قرآن کریم کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ جن کو مطلب ہے کہ بار بار بخار چڑھتا ہے اور بخاری کرتے ہیں, ان کو یہ پتا ہے, یہ بتائیں نا کہ قرآن کریم میں بھائی کہاں بخاری کا نام لکھا ہے. بخاری نہ کسی صحابی نے لکھی نہ تابعی نے لکھی, تابعی تابعی بھی نہیں تھے نا, یہ امام بخاری نہ صحابی تھے نہ تابعی تھے نہ تابعی تابعی تھے.
شاید تیسری صدی کے تھے نا,
194 میں آپ کا جو ہے وہ سن ولادت ہے اور 256 میں آپ کا سن وفات ہے, تیسری صدی ہجری کے.
تو تابعین تبع تابعین سب کے ادوار جو تھے وہ پورے ہو چکے تھے, دور پورے ہو چکے تھے. تو عالم تھے, یہ بہت بڑے عالم محدث تھے, بے مثال عالم تھے, لیکن صحابی نہیں تھے. ولی کامل تھے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن صحابی نہیں تھے. تو بخاری یہ ان کی تصنیف ہے. تو بخاری شریف سے حدیثیں پڑھنا اور بخاری کرنا یہ خود کیا بدعت نہیں ہے؟ اگر جشن ولادت منانا بدعت ہے, گیارہویں شریف کرنا بدعت ہے, تو یہ بدعت نہیں ہے. بخاری کا نام لینا, بخاری ختم بخاری کرنا, بخاری شریف سے دلیل دینا, بخاری شریف سے دلیل مانگنا, صحیح بولتا ہوں, یہ سب بدعتیں ہیں, مگر اچھی بدعتیں. جب ان کو ہم اچھی بدعتیں بدعت حسنا مانتے ہیں تو جشن ولادت کا موجودہ انداز جو جہاں جہاں وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ بدعت حسنا ہے. گیارہویں شریف اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیاز کرتے ہیں, غوث پاک کے ذکر خیر کرتے ہیں, ان سے مطلب ان کی سیرت سے ہم اپنے جذبات جو ہیں ان کو اسلام کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں, یہی تو کرتے ہیں. ان کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کھانا کھلاتے ہیں, تو یہ سب جائز ہے, اس میں کوئی بھی ایک فیل بھی کوئی ناجائز نہیں ہے. ہاں کوئی ناجائز خلط ملت کر دے وہ ایک الگ بات ہے. تو اس لیے مطلب میں سمجھا رہا ہوں کو گلے ملنا جو ہے یہ بالکل جائز ہے اور مسلمانوں میں چل رہا ہے. تو اس پر تو عام طور پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا, عام طور پہ نہیں کرتا اعتراض, گلے سب ملتے ہیں عموماً. ایک دور چلا ہے جس میں لوگ کنفیوز تھے یا اختلاف کرتے تھے یا اعتراض کرتے تھے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے رسالہ لکھا اس پر گلے ملنے کے ثبوت پر سب کے قلم توڑ دیے, سب نے دم توڑ دیے. میرے اعلی حضرت کے رسالے کا آج بھی کوئی جواب دے دے, نہیں دے سکتا انشاءاللہ. انہیں وہ جواب جس کو جواب کہا جائے.
مکتبۃ المدینہ سے شائع بھی ہے, چھپا ہوا بھی ہے.
جی ہاں, جاری رہے گا. اچھا, عید نماز کا وقت نوٹ کر لیجئے. یہ نماز عید کا طریقہ رسالہ ہے, یہ تو آپ کو لینا چاہیے, اب تو لے لینا چاہیے. اور ایک نظر پڑھ لیں تو آپ کو عید کے تعلق سے کئی مسائل پتہ چل جائیں گے. تو ان دونوں یعنی بقرعید اور عید الفطر, میٹھی عید بھی بولتے ہیں عوام اس کو, ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے اس کو رمضان عید بولتے تھے میمنوں میں, اب بھی ہو سکتا ہے بولتے ہوں گے, تو جو بھی نام رکھیں. تو عید الفطر اور بقر عید, ان دونوں کا وقت, ان کی نمازوں کا وقت سورج کے بقدر ایک نیزہ بلند ہونے یعنی طلوع آفتاب کے 20-25 منٹ کے بعد سے زہوہ کبرہ یعنی نصف النہار شرعی تک ہے. مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں بقر عید میں جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ شفیق خلاق کر کے ہیں یا خالق ہیں؟ خلاق نا. یہ انہوں نے سوشل میڈیا پر سوال کیا ہے کہ ایک جگہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہر ماہ چھٹی شریف منائی جاتی ہے, ہم ہر ماہ وہاں جاتے ہیں, کیا یہ جانا درست؟
اگر اس میں سب کام جائز ہوتے ہوں تو سر درست.
چھٹی شریف ہے بابا, غریب نواز کی نیاز ہے.
الحمدللہ ختم خواجگان پڑھتے ہیں
تو
بعض لوگ اچھی چیز.
آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جائز ہو تو اس میں ناجائز ہونے کا کیا ہو سکتا؟
جائز تو کیوں نہیں ہو سکتا, نہ میرا مرد نہ میرا عورتیں مل کے بیٹھ جائیں تو ناجائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا وہاں مطلب جمع ہو کر غلط کلام پڑھیں, غیر شرعی کلام پڑھیں, یا من گھڑت روایتیں اور حکایتیں بیان کرے کوئی مطلب بیٹھ کر, یہ ناجائز ہو جائے گا. چھٹی کے نام پر کرے یا گیارہویں کے نام پر کرے یا بارہویں کے نام پر کرے, جو بھی ہو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. دیٹس آل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اچھا, اب یہ عبد الخلیل ہیں باب المدینہ کراچی سے, کہتے ہیں اگر کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں ہمیں ساحلی کا آخری وقت معلوم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بتانے والا ہے تو روزہ کیسے رکھا جائے گا؟
یہ فرض ہے کہ بندے کو پتا ہو, نمازوں کے اوقات پتا ہونا ہر مسلمان پر فرض عین ہے, یعنی کہ کب کس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے. یہ تو آج کل تو بس اب تو خیر نظام الاوقات اپنے پاس ہیں تو موبائل فون میں آپ وہ جو 27 لاکھ سے شاید زائد اوقات کا تو ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے وہ حاصل کر کے اپنے موبائل فون میں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کو بولتے ہیں
ڈاؤن لوڈ تو ٹھیک کر لینا چاہیے, لیکن اب یہ جیسا کہہ رہے ہیں اگر یہ اسی جگہ پر ہے وہاں اگر نیٹ بھی نہیں مل رہا تو یہ پھر یہ بےچارے ڈاؤن لوڈ کریں گے کیسے؟ تو اس میں اگر ماہ رمضان مبارک یہ فرض روزوں کا آدمی کو علم تو ہے کہ اگر میں کہیں جا رہا ہوں تو مجھے سحری کا وقت یا مجھے پڑے گا تو پھر وہ معلومات اپنی لے کر جائے. فلیٹوں کو بھی تو معلومات ساری رکھتے ہیں دنیا بھر کے لوگ, رکھنے والے, ٹرینوں کی معلومات ہوتی ہے, بسوں کی معلومات ہوتی ہے.
اندھیرے میں نے کہا جیسے ابھی اندھیرا ہے تو یہ صبح صادق انڈر نہیں ہے اس وقت, تو بہت جلدی آدمی سحری کر لے, سحری کر لے, یہی کر سکتا ہے احتیاطاً. جب کوئی اور صورت نہیں ہے پتا چلنے کی تو دن کے وقت تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ گھوپ اندھیرا ہو, اور جہاں گھوپ اندھیرے ہوتے ہیں پھر وہاں دوسرا نظام چلے گا, دوسرے حکام ہوں گے اس کے لیے.
یہ غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہیں اور اسٹور والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حلال گوشت ہے کہ ہم لے سکتے ہیں کہ وہ اسٹور والے کی بات مان لیں اور لے لیں. ہے غیر مسلموں کا ملک,
غیر مسلموں کا ملک اور جس سے لیا مثلا وہ مسلمان ہے اور وہ حلال کہتا ہے, تو اس صورت میں حلال تسلیم کرنا اب اس دور میں ہے, مسائل تو اس کے بہت ہیں. اس دور میں ہے تسلیم کرنا اس کو حلال ہے دشوار. اب مشینی ذبیحہ چل رہا ہے, مشین سے کاٹتے ہیں. اب مشینی ذبیحہ ہمارے علماء کرام اس کو حرام کہتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہوگا, مشین سے کٹ رہا ہے. باقی یہ نہیں کہ مسلمان بھی ایسا کر رہے ہیں, بڑا نازک دور ہے. تو اپنی مرغی لے بندہ خود ذبح کرے ایسے ملک میں, اور یا یہ کرے کہ اپنے بکرا لے لیا مل جل کر, یا اپنا بعض اوقات فیملی بڑی ہوتی ہے کاٹ کر اپنے فریج میں بھر لیا, یہ ہو سکتا ہے. بلکہ اسلامی ملکوں میں بھی اب بعض جگہ بری حالت ہے, مشینی ذبیحہ بھی چل پڑا ہے. اللہ تعالی رحم کرے. اب مزید تفصیلات بولتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے مجھے. اب کسی بھی مقدس اور پاک جگہ جائیں اب گوشت میں احتیاط کریں. العقل و تکفیر اشارہ تو عقل مندار اشارہ کافی است.
یہ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ میرا نکاح 2 سال پہلے ہوا تھا, نکاح کے وقت میں نے تجدید ایمان ہی نہیں کیا تھا, اب مجھے وسوسہ آ رہا ہے کہ زندگی میں مجھ سے کفریات کلمہ ضرور نکلے ہوں گے, تو کیا میرا نکاح ہو گیا یا نہیں؟ 2 سال ہو گئے.
وہم اور وسوسے سے ایمان نہیں جاتا, نہ نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے اس سے. تو ویسے بھی نکاح سے پہلے کوئی تجدید ایمان ضروری تو نہیں ہے, نہ کہیں کوئی کراتے ہیں, یا ہمارے یہاں استائے وائے کرواتے ہیں. ویسے عام دنیا میں اس کا رواج بھی نہیں ہے. 5 کلمے شاید کہیں پہلے وہ بھی پڑھاتے تھے, اب تو یہ بھی شاید 6 کلمے پڑھاتے تھے. یہ بھی پڑھانا دولہے کو شرمندہ کرنے والی بات ہے. قاضی بھی پھنس جاتا ہوگا, اس کو بھی نیاتے ہوں گے. اگر قاضی ہو کے بول دے گے مولانا 6 کلمے پڑھا دو, قاضی زیادہ زیادہ وہ ٹکرے مار کے 4 کلمے پر میرا گلا ہتھیار ڈال دے گا. یہ زیادہ مشہور ہے 4 کلمے.
تھوڑا بھرم والا ہوگا تو بول دے گا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے.
حقیقت ہے نا, بھرم رکھنا بھی چاہیے یار, ورنہ غیبت کا دروازہ کھلے گا. ہم کو کچھ نہ معلوم ہو, قاضی صاحب کو معلوم نہیں تو قاضی صاحب بےچارے پسے. تو یہ کوئی شرط تو نہیں ہے 6 کلمے آنا, نہ اس سے کوئی ایمان میں فرق پڑے گا. پھر یہ کہ یہ 6 کلمے جو ہیں, پھر یہ وہی بات ہوگی کہ کس بخاری کی کس حدیث سے ثابت ہیں یا کس حدیث شریف سے ثابت ہیں. تو یہ عوام یا بہر العلماء نے اس کو مرتب کیا, اچھی بات ہے, اچھے اس میں الفاظ ہیں. اس کا یاد کرنا یہ بھی سعادت کی بات ہے, لیکن اس کو واجب یا ضروری نہ سمجھے. اور جس کو نہیں آتا یہ تو کوئی گناہگار نہیں ہے. یہ اس پر اگر ہم تنقید کریں گے, برا بلا بولیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. شریعت نے جب برا نہیں کہا, ہم کون ہوتے کسی کو برا کہنے والے. تو اس لیے وہ ایسے رواج بھی رسکی ہوتے ہیں. توبہ کروانا بھی, توبہ تجدید ہم کرواتے ہیں, تجدید ایمان ہم لوگوں کو تجربہ ہے. عام قاضی یہ بھی نہیں کروا سکے گا, تجدید ایمان بھی گھبرا جائے گا. اگر ایک دم سے اس کو کہہ دیا نا کہ آپ ذرا توبہ اور تجدید ایمان کروا دیجئے, تو یہ ہو سکتا ہے وہ بےچارا گلاٹی کھا جائے, تو پھر قوم اس کے بارے میں بڑبڑ کر کے اپنی آخرت داؤ پہ لگائے. تو جو طریقہ رائج ہو نا مسلمانوں میں اور اس میں کوئی شرعی کمزوری نہ ہو نا, تو اس کو چلاتے رہنا چاہیے. جدت جو ہے نا بعض اوقات شدت کا روپ دھارتی ہے اور کبھی کبھی گناہوں کے غار میں دھکیل دیتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. عیدی مانگنا کیسا, مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں آپ نے عیدی نہیں دی یا کم دی, اب کیا کریں؟
دیکھو عیدی جس سے مانگنے کا ایک اپنائیت ہوتی ہے, ماں باپ سے مانگتے ہیں, ماموں سے مانگتے ہیں, چاچو سے مانگتے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. دیدی مانگنے میں. یہ جو مانگتے ہیں نا طرح طرح کے لوگ, یہ بھنگی بھی مانگیں گے اور چپڑا سے بھی مانگتے ہیں اور ڈاکیے بھی مانگتے ہیں. اب ان کے شر سے بچنے کے لیے دینا پڑتا ہے, اگر ڈاکیے کو نہیں دیں گے یہ ہمارے لیٹر غائب کر سکتا ہے. تو اس لیے اس مصیبت سے بچنے کے لیے اب اس کو دو. اب بھنگی کو نہیں دیں گے تو یہ کچرا نہیں اٹھائے گا, آئندہ گڑبڑ کرے گا, آدھا کچرا گرا دے گا. تو اس طرح کے جو یہ مانگتے ہیں نا, تو ان کو اگر ان کے شر سے بچنے کے لیے دینا پڑا, عید ہی نہیں ہے, یہ رشوت ہے. ان کو مانگنا اس طرح نہیں چاہیے, بغیر مانگے کسی نے دینا نہیں ہے. تو اس کا مطلب بھی ہے کہ مانگنا نہیں چاہیے, یا دینے کے لیے لوگ تیار نہیں آپ کو. ہاں امام ہے, خطیب ہے, ان کو لوگ دیتے ہیں, بخوشی دیتے ہیں. اور یہ علماء مانگتے بھی نہیں ہے کہ ہم کو عید ہی دو. ہم نے کبھی نہیں دیکھا, میں نے میری زندگی گزر گئی, میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا, امام اور خطیب کو نہیں دیکھا. میں نے کتنا تو عرصہ امامتیں کی ہیں الحمدللہ, کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی امام کے بارے میں شکایت ہوئی یہ بولتا مجھے عید دو. نہیں, یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں نا یہ مانگتے ہیں, یہ مانگنا نہیں, خود بخود دے ٹھیک ہے, نہیں ورنہ نہیں. ہاں بچے ماں باپ سے بے شک مانگے, عید کے دن نہیں مانگے تو کب مانگیں گے.
آج کل روڈوں پر
کو بھی غصہ نہیں کرنا, دل بڑا رکھنا ہے, بچے کی دل جوئی کرنی ہے.
ٹھیک ہے, آج کل روڈوں پر بھی بڑا مطلب یہ معاملہ ہوتا ہوگا, کوئی پکڑنے والا پولیس والا پکڑتا ہوگا, لائسنس دکھا دیا, کاغذ دکھا دیا, اچھا چلو چلو کچھ عیدی ویدی دو بچوں کے لیے. اب کاغذ بھی پورے ہیں, وہ بھی پورا ہے, سب پورا ہے, اب وہ جانے کی باری آ گئی ہے, پھر بھی بولے گا عیدی.
اس کا مانگنا یہ بیجا سوال ہے, اور یہ حقدار نہیں ہے تو سوال کرنا اس کا یہ گناہگار ہے, اس کو دینا بھی نہیں چاہیے, جائز نہیں ہے, جبکہ پتا ہے کہ حقدار نہیں ہے. اور اب یہ کہ چونکہ اس کے ڈاکیومینٹس پورے ہیں اور اب اس کو خطرہ اگر نہیں ہے تو یہ نکل جائے. ہاں اگر اس کو خطرہ ہے کہ یہ نقصان پہنچائے گا, کھوٹے کھوٹا چالان کر دے گا, تو اگر یہ دیتا ہے تو اب یہ اس کے حق میں ہے تو رشوت, یہ اس کے حق میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اس کا یہ مالک بھی نہیں بنے گا, دینے والا گناہگار نہیں ہوگا, جبکہ شر سے بچنے کے لیے یہ دے رہا ہے.
ایک اور مسئلہ ہوا ہے بابا, یہ کہتے ہیں امام صاحب نے کہا اللہ اکبر, جماعت شروع ہوئی, نیت سب نے باندھ لی, اب امام صاحب ایک دم مسلے سے پلٹے, یہ کہتے ہوئے کہ سب نمازیں توڑ دو, شاید امام صاحب کا وضو نہیں رہا ہوگا. کوئی کہاں دیکھ رہا ہے, کوئی کہاں دیکھ رہا ہے, کسی نے توڑی کسی نے نہیں, کوئی بیٹھا ہے کوئی کیسے کوئی کیسے. کچھ دیر کے بعد امام صاحب تازہ وضو کر کے تشریف لائے, اقامت ہوئی, امام صاحب نے دوبارہ نماز کی نیت باندھی, جماعت کروا دی, اور جو ہونا تھا مسجد میں ہوا ہوگا. تو اس معاملے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
وہ خلیفہ کرنے کے وہ تو مسائل ہیں, لیکن اس دور میں واجب بھی نہیں ہے, اب مشکل ترین کام ہے. امام نے جو کچھ کیا کہ واقعی بےچارے کا وضو ٹوٹ گیا تو اس نے اس کے اوپر تو فرض تھا کہ ایسا یہ وہ نماز نہ پڑھاتا آگے, وضو کرتا, اور اس کے طریقے ہیں دوران نماز, لیکن یہ مشکل ہیں, اور بہتر بھی یہی ہے. اور آج کل تو ہے بھی دور بھی ایسا ہے کہ یوں بھی کرے تو امام کہیں کا نہ رہے, اگر عمل کرے نا حکم شریعت پر تو لوگ حکم شریعت کا انکار کریں گے, یہ بھی خطرات ہیں. تو بہرحال تو امام نے تو غلط نہیں کیا جو سوال کیا گیا, اس کے مطابق عوام نے جو کیا وہ غلط کیا. عوام کو یہ مسجد میں ایک تو شور کرنا یہ گناہ کا کام, کہ حدیث پاک میں صاف ارشاد ہے کہ مسجد کو شور سے بچاؤ.
اس میں شور لکھا نہیں ہے سوال میں, لیکن ایسا لگتا ہے
شور ہی ہوتا ہے ایسے موقع پر, کڑ 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 کڑ, یہ ہر ایک اپنی اپنی اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہوتا.
اس کے بعد ایک اور بابا مجھے اس سے لے لے کر آ رہا ہے, اگر امام صاحب نے نماز پوری کر دی نا تو ایک تعداد انتظار کرتی ہو کہ چلو امام صاحب سے ملیں گے, اور اس کے بعد امام صاحب کو پوچھیں گے امام صاحب خیریت کیا ہوا تھا, اب وہ امام صاحب نے بتانا ہے یہ ہوا تھا. اچھا اچھا اچھا, یہ بھی بیچارے امام صاحب کے لیے تو آزمائش نا.
ظاہر ہے بہرحال یہ ہے تو آزمائش امام کو مطلب اب بعض امام بھی رہے نا امام امام ہوتے ہیں بس پوری تفصیل بتاتے ہوں گے ہر تفصیل بتانے کی نہیں ہوتی یعنی کہ وضو ٹوٹتا ہے ایک ایسا کہ جس کو پتہ نہیں چلتا لیکن وہ عمل جو ہے نا جو ٹوٹنے کا ہو جاتا ہے آدمی کا ویسے ہی اس کو جو باہیا ہوگا نا وہ شرمائے گا تذکرہ نہیں کرے گا اور اس کو پھر یہ اگلوانا نہیں چاہیے امام اتنا بول دے کہ میرے کو وضو کی ضرورت پڑ گئی تھی یا میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں یا وضو ٹوٹ گیا تو یہ کہہ دے تو حرج نہیں ہے چلا گیا کیسے ٹوٹا یہ سائل ایسا نہ کہے
بے باک قسم کے جو لوگوں میں ان کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں حافظ صاحب کہ یہ ایسے ایسے مطلب کہ امام صاحب کی پھر وہ تحقیر و توہین آمیز مذاق میں اے مغرب کے بعد امام صاحب کو کیا ضرورت ہے ڈٹ کر کھانے کی اور اس طرح کی قیمتوں میں پڑیں گے اسی بیچارے کے اوپر باتیں کریں گے پھر ہنستے ہنستے چلے جائیں گے پھر عشاء میں بھی اسی امام کے پیچھے دوڑتے دوڑتے آئیں گے اور امام صاحب جماعت امام صاحب جماعت ارے جس کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہے اس کی عزت کرنا سیکھو اس کی سے محبت کرنا سیکھو ماشاءاللہ اللہ ہمیں ہر عاشق رسول امام کی عزت کرنا نصیب کرے صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز میں الحمدللہ کثیر تعداد میں ہمارے بیرون ملک کے بھی اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں. کویت سے آئے ہوئے ایک اسلامی بھائی امیر علیہ السنت سے سوال کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ محمد نعیم عطاری بغدادی کبینہ کویت. بابا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ہم اپنا فطرہ کس حساب سے دیں گے اور فیملی بھی ہماری وہاں پہ ہے.
آپ ایک ماہ کے ماہ رمضان کے اعتکاف پورے کے لیے
جی جی
ماشاء اللہ آپ دیکھتا رہتا ہوں آپ کو ماشاء اللہ اب یہاں ہیں تو یہاں کی کرنسی سے دیں گے. آپ جہاں ہیں پاکستان میں ابھی تو پاکستان کی کرنسی سے جو حساب بنتا ہے وہ اس کے مطابق آپ فطرہ ادا کریں گے. آپ پر اگر فطرہ واجب ہے شرائط نافذ کے یعنی کہ ہیں مطلب شرائط پائے جا رہے تو پھر آپ کے نابالغ بچوں کا بھی آپ ہی کو ادا کرنا ہوگا تو اس کے حساب سے آپ یہاں کی کرنسی سے دے دیں. بچوں کی امی پر بھی اگر واجب ہے تو یہ وہاں کی کرنسی سے ادا کرے گی. اچھا اگر یہ بچوں کی امی کا بھی فطرہ ادا کرنا چاہیں وہاں کی کرنسی کے مطابق بھلے یہاں دے دیں اس کو اس سے اجازت لے لیجیے نا یا ہر بار دیتے ہیں یہ انڈرسٹوڈ ہے تو اجازت کی حاجت نہیں ورنہ اجازت کی ضرورت ہوگی کہ میں تمہارا یہاں ادا کر دیتا ہوں تو وہاں کی کرنسی کے مطابق بھلے آپ یہاں پاکستان میں ادا کریں. بلکہ جو بھی باہر ملک سے آئے نا یہ اگر چاہیں تو مطلب یہ ان کے پاس ہوتے ہیں جن کے پاس مطلب گنجائش ہوتی ہے جب بھی تو ہوائی جہاز کا اور یہ خرچہ کر کے یہاں پہنچے تو تھوڑا 1600 والا دینا ہم کو اگر ہمیں دو تو یا کسی بھی غریب کو دو 1600 والا فطرہ
ماشاءاللہ. لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں بیرون ملک والے اسلام بھائی
ماشاءاللہ. پاکستان والوں کو بھی اجازت ہے باول مدینہ والوں کو بھی اجازت ہے 1600 والا میں نے بھی کہا تھا میں بھی انشاءاللہ 1600 کا فطرہ دوں گا
انشاءاللہ ہم بھی دیں گے انشاءاللہ.
میرے بیٹے نے کہا تھا میں تمہاری طرف سے دوں گا اپنا بھی کہا اور میرا بھی کہا کہ وہ دوں گا 1600 روپے جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوا ہے.
پاپا ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی نے آج میسج بھیجا تھا کہ مدینہ شریف میں جب وہ ترغیب دلائی تو اجوا کھجور کے حساب سے اسلامی میں نے جو ہے وہ فطرہ جمع کرایا ہے.
سبحان اللہ تو وہ تو بڑی رقم بنی
بڑی رقم
تقریباً 250 ریال ہے
250 ریال 250 ریال فی فطرہ انہوں نے جمع کرایا تھا.
اچھا فی فطرہ 250 ریال
جی جی
اچھا اب وہ جتنا ہدیہ ہو اس کا کھجوروں کا ماشاءاللہ یہ ہے نا بیپاری ماشاءاللہ نہیں اچھا ہے نیک کاموں میں اگر عقل استعمال کرے تو یہ اس کو سیاست اور یہ چالاکی کے الفاظ نہ کہیں.
تقریباً میرا خیال ہے شاید 7000 کے آس پاس بنے گا فطرہ پاکستانی 250 ریال کے آس پاس.
کتنا بنے گا
7000 کے آس پاس
ماشاء اللہ
پاکستان ہے.
پھر بھی کم ہے یار, رائے خدا میں جتنا دے کم ہے. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا.
ابھی ان دنوں میں 250 ریال کا کمرہ بھی نہیں مل رہا ایک رات کا کے لیے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں. 250 ریال کا ایک رات کے لیے کمرہ بھی نہیں ہے. تو اب یہ فطرہ دینا 250 ریال میں ان دنوں نہیں ہے بابا, 250 ریال میں.
ہاں ہو سکتا یہ فیضان عید الفطر, یہ رمضان شریف کا جو فیضان رمضان, جو نئی فیضان رمضان آئی ہے, پیج نمبر 314 پر مدنی پھول نمبر 4, مالک کے نصاب مرد پر اپنی طرف سے, اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے, اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے, چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو, تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے. ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے.
فطرے کے تعلق سے ایک سوال ہے.
میرے سوال ہے کہ جو گھر میں جانور وغیرہ رکھتے ہیں پالتے ہیں, کیا اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے؟
جانور پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے, نہ آپ پر ان کا صدقہ فطر دینا واجب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلی اللہ تعالی علی محمد. اہل عرب کے کچھ تاثرات ہیں اس میں اردو, ان کا خلاصہ جو ہے ان کی بات کا اردو میں پٹی میں آپ کو نظر آئے گا.
انا مطہر عبد الواحد نائم حسین سنانی من اليمن العمل محامی اهنئ ابتداء الشیخ محمد الیاس العطار بمناسبت ميلاده في هذه الأيام المباركة. أسأل الله أن يحفظ هذا الشيخ ويبارك في جهوده في خدمة الدعوة الإسلامية.
سيدي الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدكم بكامل الصحة والعافية, وأن يديمكم علما شامخا على مركز الدعوة الإسلامية.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الصحة والعافية.
اسم محمد القصير من سوريا من مدينة حلب. أقول له جعلك الله عز وجل إبراسا في هذه الأمة المحمدية.
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
میں ارشاد محمد اطاری رہینر خان سے بات کر رہا ہوں. میں حجام کا کام کرتا ہوں اور میں نے شیو کرنی ختم کر دی ہے اور کٹنگ اور داڑھی حکومت کے مطابق بناتا ہوں. ہمارے حق میں دعا فرمائیں.
ماشاءاللہ بہت خوب, آپ نے شیو بنانا ختم کر دیا اور ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی لگتا ہے آپ نے ختم کیا, کیونکہ آپ نے بتایا کہ میں اب وہ سنت کے مطابق جو داڑھی ہے وہی بناتا ہوں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اور آپ کو برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
میرا نام نمنا ساریا ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. سارے مرشدی آپ کی بات میں میرا سوال یہ ہے, سجدہ تلاوت کے لیے با وضو ہونا ضروری ہے؟ اس بارے میں کوئی مدنی پھول سماج دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجدہ تلاوت کے لیے با وضو ہونا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض مرتبہ خریداری کرتے ہوئے ایک دکان پر جاتے ہیں اور ان سے بھاؤ تاؤ ہوتا ہے, بات بن نہیں رہی ہوتی, ہم دوسری جگہ چلے جاتے ہیں خریداری کرنے کے لیے. مارکیٹ گھومتے ہیں تو اس دکان کے مطابق دوسرا کو ریٹ اچھا نظر نہیں آتا. اب دوبارہ اس دکان پہ جاتے ہوئے تھوڑا سا وہ بھاری پڑتا ہے, تو آپ کیسے اس دکان پہ جائیں اور کس انداز سے بات چیت کر کے اپنا سودا لے لیں؟ وہ دکاندار بھی پھر تھوڑا جو مسکرانے کا اس کا بھی انداز ہوتا ہے نا.
اب اس میں بس بہت جھوٹ بولنے کا اندیشہ ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسے مطلب آٹی مار کے وہاں سے لے, شرمندہ تو ہوتا ہے نا کہ میں تو کہیں نہیں گیا تھا, بس وہ آپ دے دو یار, بس میں تو ذرا وہ دوست کے پاس رک گیا تھا, چائے پینے چلا گیا تھا, خدا جانے کیا کیا بول سکتا آدمی, کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے, چپ چاپ مطلب چلا جائے اور اپنی مطلوبہ چیز کہ آپ مجھے دے دو.
بازو
کو بتا نہیں کہ ہر جگہ مطلب میں گھوم کے اب آیا ہوں آپ کے پاس.
اب مطلب میں گیا تھا مگر آپ کے بس وہ اخلاق جو تھے نا وہ بس مجھے لے آئے, آپ جو مسکرا کر بات کر رہے تھے نا, اب دیکھو میں دوبارہ آیا ہوں.
تھوڑا بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ادھر بھی مزید جھوٹ بولتے ہیں کہ یار فلاں جو ہے نا بعض جو ہے نا وہ دیگر سے ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریٹ جو ہے وہ کم ملا, تو ہم نے کہا چلو آپ کے پاس ہی آ جائیں, کہہ رہا ہم پہلی بار آپ کے پاس ہی آئے تھے تو چلو آپ سے ہی لے لیں یہ چیز.
ورل جھوٹ جو بھی کہے گا تو وہ گناہ گار ہوگا, چپ چاپ لے لے شرافت سے, اور بیپاری مذاق نہیں اڑائے گا نہ وہ اڑائے گا تو یہ غصے میں چلا جائے گا یا آئندہ پھر نہیں آئے گا, تو بیپاری تو اس کو مطلب انہیں ویلکم ہی کرے گا, اگر کامیاب بیپاری ہے
جی
طنز کرے گا تو نقصان دے ہوگا, نقصان میں رہے گا یہ الگ بات ہے, گاہک شرمائے گا تو کچھ جھوٹ وغیرہ بول دے, اس کو بولنا نہیں چاہیے.
اللہ محفوظ رکھے.
آزمائش ہے.
کیا مرحومین کا فطرہ ادا کر سکتے ہیں؟
مرحومین پر فطرہ واجب نہیں ہے, ہاں اگر پچھلے واجب اس کے بقایا ہیں اور اس نے وصیت کی ہے تب تو اس کے مال میں سے, اگر اس نے بلکہ وصیت کرنا ہوگا, اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے فطرہ ادا نہیں کیا واجب ہونے کے باوجود اور اب وہ مرنے پڑا ہے تو یہ وصیت کر دے کہ میرے مال سے فطرہ ادا کر دیا جائے. اچھا اگر کوئی اس کے مال سے فطرہ ادا کر دے, اولاد کر دے یا کوئی بھی کر دے میت کی طرف سے, وصیت نہیں کی
تو یہ اس کی طرف سے ایک نفلی عمل ہوگا جی,
واجب اس کا بیچارے گھر رہے گا, اس پر
امید کی جا سکتی ہے
اللہ کی رحمت سے امید کرے.
یہ روزے کا جو کفارہ ہم جو بیان کرتے ہیں 60 مسکینوں والا یا پیدر پہ 60 روزوں والا, کہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا طریقہ ہے کہ روزے کا کفارہ ادا کیا جا سکے؟
پہلا کفارہ تو یہی غلام آزاد کرنا, اگر اس پر قدرت نہیں تو پھر پے در پہ 60 روزے رکھنا ہے, اس پر بھی اگر کسی کی واقعی قدرت نہیں ہے جہاں شریعت اجازت دیتی ہے تو اب یہ 60 مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا یا ایک ایک صدقہ فطر ان کو دے دینا, باقی اب اس کے آگے آپشن نہیں ہے, وہ آپشن صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ جس میں آپ نے اجازت مرحمت فرمائی تھی.
ہاں وہ تو وہ مالک الاحکام ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس پر جو چاہیں حلال کر دیں جو چاہیں حرام فرما دیں, اللہ تعالی نے وسیع اختیارات عطا فرمائے.
کل جی تو میری اپنے خزانوں کی خدا نے, کل جی تو میری اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک مختار نایا, خوب کیا مالک مختار بنایا,
سرکار عالم و خبر للہ والے خبر دریا کا جوش نا سر بنتے ہیں سیاروں کے میرے آقا کبوتر ہے جس پر ماتھے کس جاتے ہیں سرداروں کے تاجدار پھرتے گئے چھاور کس نے ان کے نبی ربی تین چھاور کس نے پتھر حسن لال پورن بار بنایا
بابا ہمارے نیپال سے آئے ہوئے اسلام بھائی کافی دیر سے رو رہے ہیں اور یہ آپ سے کچھ سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں.
ماشاء اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عبدالرحمت تاری نیپال سے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. بابا بابا آپ کے بارے میں سوال آج ہے, جو غریب ہوتا ہے اور اس کا مدینہ کے جانے کے لیے اسباب نہیں ہوتا, بابا اس کا مدینہ کس طرح جائیں گے؟
ماشاءاللہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. ماشاءاللہ یہ عبدالرحیم اتاری نیپالی کے لیے ایک عیسائی بھائی کا پیغام آ چکا ہے کہ اس کو مدینے بھیج دو. ماشاء اللہ مبارک ہو آپ کو, اللہ کرے کہ آپ زندہ سلامت سچ مچ مدینہ پاک حاضر ہو جائیں.
بابا ہدایت کے
اللہ ان کو بھی ہدایت دے. صلو علی الحبیب.
بابا جان میں بابل مدینہ کراچی سے ہیرا عرض کر رہی ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ لیڈیز جو رمضان میں کپڑے بنواتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر انہیں رمضان میں پہنیں گے تو اس کا حساب نہیں لیا جائے گا, تو کیا یہ بات سچ ہے؟ اگر ہم کپڑے رمضان میں پہنیں تو اس کا حساب نہیں لیا جائے گا, چاہے وہ کتنے ہی مہنگے ہوں؟ جزاک اللہ خیر.
کپڑوں کے بارے میں تو کچھ پڑھا نہیں ہے میں نے کہ رمضان شریف کے لباس کا حساب نہیں ہوگا. البتہ سحری اور افطار میں جو کھانا ہے اس کے تعلق سے مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ حساب نہیں ہوگا, بلکہ شاید مطلقاً لکھا ہے کہ رمضان کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا. اب اندر اسٹوڈے کے رات میں کھائے گا روزہ مطلقاً لکھا ہے, دیکھ لیں الفاظ کیا لکھے, دیکھ لیتے ہیں. کپڑے کا تو نہیں پڑا میں نے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک اور عجیب سوال آیا ہے, اسلامی بہن کی طرف سے ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جس عورت کے سر پر دوپٹہ نہ ہو وہ شیطان کی بیوی ہوتی ہے, کیا یہ سچ ہے؟
ایسا کچھ تو نہیں ہے. البتہ جو عورت بے پردگی کرتی ہے اور غیر محرم کے سامنے سر کے بال کھول دیتی ہے تو گناہگار ہے, اس سے توبہ کرنی چاہیے, سر چھپانا چاہیے. اور دوپٹہ ایسا ہو کہ جس سے بال کی رنگت بھی نظر نہ آئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. میں نے اپنی خالہ کا دودھ پیا تھا, کیا میرے بھائی کا رشتہ ان کی بیٹی سے ہو سکتا ہے؟
جی ہاں ہو سکتا ہے.
وجہ اس کی ہے کہ ان کے بھائی نے خالہ کا دودھ نہیں پیا. بہت سے غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں جنہوں نے پیا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں پینے والے حرام ہوں. اب ان کا جنہوں نے پیا ہے یہ خالہ کی کسی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے. ان کے بھائی نے نہیں پیا اس لیے وہ کر سکتے ہیں.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى
عليه. پیارے بابا جان, میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے آئے, آگے ترابی کی نماز ہوتی ہو, اس شخص کو نہیں معلوم ہے کہ یہ عشاء کی نماز ہو رہی ہے, وہ آ کے ترابی میں شروع کر لیتا ہے, وہ عشاء کی نماز کیا اس کی ہو جائے گی؟ وہ دو رکعت ترابی پڑھتا ہے, دو رکعت نماز کی لیتا ہے, کیا اس کا عشاء کا نماز ہو جائے گا؟
عشاء کے فرض جو ہے وہ تراوی والے کے پیچھے پڑی.
جی یہ تراوی کی جماعت کو عشاء کی جماعت سمجھے, دو رکعتیں تراوی کے ساتھ اپنی انہوں نے پڑھ لی, اس کے بعد دو بعد میں اپنی مکمل کر لی, تو اس طرح ان کے فرض ہو جائیں گے؟
فرض تو نہیں ہوں گے اس طرح. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. اگر کوئی شخص بعد نماز تراویح پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے اور پھر سو جاتا ہے, اور پھر روزہ بند ہونے سے دو تین منٹ پہلے اٹھ کر صرف ایک گلاس پانی پی لیتا ہے اور سحری کی نیت کرتا ہے, تو اسے سحری کا ثواب ملے گا یا نہیں؟
بالکل ملے گا,
جو ہے وہ سحری کی سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.
سنت کے بارے میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے والد مرحوم جو تھے, ہم ان کا فطرہ ہر سال ادا کرتے ہیں نا, انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی تھی, نہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کا پچھلا بقایا رہتا ہے یا نہیں رہتا, لیکن ہم دیتے ہیں, تو کیا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ اس کے بارے میں برائے مدینہ ہماری اصلاح فرما دیجیے.
یہ صدقہ نفل ایصال ثواب کے لیے خیرات ہے قسم کی.
محمد عمیر اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ عید الفطر کا جو فطرہ ہے اس میں آٹے کی مقدار کچھ 2 کلو کے قریب ہے اور کھجور کی مقدار اس کی ڈبل ہے. کھجور تو آج کل 200 روپے کلو ہے, تو اگر وہ 4 کلو بھی ہوئی تو 800 روپے اس کا فطرہ بنتا ہے, جبکہ عام طور پر اعلان 1600 روپے کیا جا رہا ہے, تو اس کی وضاحت فرما دیں کہ یہ 800 کی بجائے 1600 روپے کیوں؟ جزاک اللہ.
سلو کھجور کی اقسام, پاکستان کی جو کھجور ہیں جیسے پاکستان کے لیے یا 1600 ہے, باہر کے لیے نہیں ہے. ابھی آپ نے سنا کہ مدینہ شریف میں عجوا کے حساب سے دیا گیا, تو پاکستان میں عجوا تو پیدا ہی نہیں ہوتی, تو یوں ایک محتاط اندازہ لگایا گیا کہ کھجور جو ہے نا یہ 200 کلو بھی ملتی ہے اور شاید 1600-1800 کی بھی ملتی ہے پاکستان میں کھجور, تو یہ ایک میڈیم حساب لگا کر یہ 1600 روپے کیے. اب بھی اگر واقعی کوئی 100 روپے والی کھجور کسی کو مل جاتی ہے اور وہ کھجور ہو اور وہ 4 کلو دے دیتا ہے, وہ کھجور ہے یا اس کی رقم, تو اس کا فطرہ تو ادا ہو جائے گا. بھاؤ اس وقت کا دیکھنا ہوگا جبکہ وہ عید الفطر یعنی واجب جس وقت ہوتا ہے صدقہ فطر, عید الفطر کی صبح 7 کے وقت, تو اپنے طور پر معلوم کر کے یا کوئی کڑک لے کر 2 کلو دے دیتا ہے, مثلا 80 گرام زیادہ ہی جائے گا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, تو 2 کلو کڑک گیہوں یہ دے دیتا ہے تب بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. کرنسی شرط نہیں ہے, اور قیمتی والے کی رقم دینا بھی شرط نہیں ہے. وہ گیہوں جو بھی دے وہ ہو کنک اس کا نام کنک اور باجرہ نہ ہو اس کا نام. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
پاپا آج مجلس اصلاح برائے فنکار یہ اسلام بھائی بھی اپنے کچھ مجلس کے تحت کچھ اسلام بھائی کو جمع کیا ہے, ایک اسلام بھائی اپنے کچھ تاثرات دے رہے ہیں. جی باپو.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر اہل سنت کی جو 26ویں آئی ہے اس کی خوشی میں اور امیر اہل سنت کو تحفہ دینا چاہتا ہوں کہ میں جو میرے بال ہیں یہ میں کٹوا گا ہوں. اسے ایک مٹھی داڑھی کی بھی نیت کی ہے انشاءاللہ, آپ دعا فرما دیجیے.
ماشاءاللہ توبہ بھی کر لیں جب تک منڈوائی گھٹائی اور زلفیں کندھوں سے نیچے رکھی اس کی بھی توبہ بھی کر لیں
انشاءاللہ حضور.
آئندہ ہمیشہ اس سے بچنا ہے
ماشاءاللہ انشاءاللہ. حضور میرے والد ہو میری والدہ کے لیے مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے,
ان کی بھی مغفرت کرے آپ کی بھی کرے میری بھی کرے ہم سبھی کی اللہ بے حساب مغفرت فرمائے.
حضور یہ میں بال کس طریقے سے رکھوں سنت کے مطابق آپ مجھے بتا دیجئے.
یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نا شاہ صاحب یہ آپ کو ترکیب بتا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
میرا نام عبید رضا عطاری ہے, میں ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ سے بات کر رہا ہوں, میں 6 سال کا ہوں. میرا بابا جان جی سے یہ سوال ہے کہ میں نے رمضان کے روزے پورے رکھے ہیں, اس کا ثواب مجھے ملے گا؟
بالکل ملے گا انشاءاللہ. چھوٹے بچوں کا بھی نیک عمل جو ہے نا وہ قبول ہوتا ہے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ صدقہ فطر کی کیا مقدار ہے اور بچوں کا بھی لازم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
2 کلو میں سے 80 گرام کم گیہوں یا اس کی رقم, اور جو کھجور اور کشمش اگر دینا چاہیں تو یہ سب اس کی مقدار ڈبل یا اس کی رقم, اور اس پر ابھی تفصیلی کلام ہو چکا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم.
عبد المالک عرض کر رہا ہوں, جس بندے کے اوپر قرضہ ہو وہ فطرانہ دے سکتا ہے؟
اب قرضہ کم ہے اور شرائط پائے جا رہے ہیں, عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت اگر قرضہ ہے مگر وہ کم ہے اور قرضہ مائنس کرنے کے باوجود وہ صاحب نصاب رہتا ہے شرائط پائے جا رہے ہیں تو صدقہ فطر تو واجب ہوگا اس کا بھی اور اس کے نابالغ بچوں کا بھی. البتہ نابالغ بچوں کی اگر ان کی اپنی رقم ہے تو ان سے بھی ادا کر سکتا ہے, اگر اپنی طرف سے دے دے تب بھی ہو جائے گا. اسی طرح پاگل اولاد, پاگل سے مراد وہ نہیں کہ جو بات بات ہم بولے پگلا ہے پگلا, یہ نہیں. پاگل وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہوش نہیں ہوتا, نہ بات کرنے کا ہوش ہے, بلا وجہ گالیاں نکالتا ہے, پتھرے مارتا ہے, تو یہ پاگل ہوتا ہے. تو ایسا اگر پاگل بچہ ہے بھلے وہ 100 سال کا ہے مثال کے طور پہ, کتنی بھی عمر ہو وہ ہے نابالغ کے ہی حکم میں, نابالغ بھی نہ سمجھ نابالغ کے حکم میں ہی ہے, تو اس کے والد کا فطرہ اس کے والد پر جو کہ جس پر فطرہ واجب ہے اس والد پر اپنی نابالغ اولاد اور پاگل اولاد کا فطرہ بھی واجب ہے. تو اگر ان کے مال ہیں تو ان کے مال میں سے دے دیں ورنہ پھر اپنے اس سے دینا ہوگا.
اسی طرح بعض جو وہ ڈسیبل ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں مفلوج ہوتے ہیں اور وہ ان کو گود میں اٹھا کر پھرتے ہیں, ان کو بھی کوئی ہوش وغیرہ تو نہیں ہوتا؟
بعض اوقات ہوتا ہے, اگر وہ پاگل کے حکم ہے تو ٹھیک ہے, ان کا دماغ تو بہت کام کر رہا ہوتا ہے.
یعنی ایک طرح سے ہے تو یہی کہ وہ کوئی دماغی موت کا حکم دیا جائے گا کہ چونکہ دماغ کام نہیں کرتا بس کا.
اگر دماغ کام نہیں کرتا اور پاگل کی شرط اگر پاگل کی تعریف میں آتا ہو تو پھر تو مجنون مجنون کا وہی ترجمہ پاگل ہے, مگر پاگل وہی مجنون کی تعریف وہی ہے جو میں نے بیان کی کہ بے سبب بلا وجہ گالیاں نکالتا ہے, پتھر مارتا ہے, پاگل پہچانا جاتا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, ہو اب حال مست ہوتا ہے, ہو کبھی روئے گا, کبھی ہنسے گا, کبھی کچھ کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جنید بات کر رہا ہوں مدینہ شریف سے. یہ جو ایک بندے سے کسی نے کہا کہ مسافر کو تراوی کی نماز معاف ہوتی ہے, کیا یہ بات صحیح ہے یا تراوی پڑھنی ضروری ہے؟
نہیں, تراوی معاف نہیں ہے, تراوی پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ روا روی کا لکھا ہے سنت موقعہ, اس وقت باغم باغ. اب تو سفر یار گھر سے آسانی ہوتی ہے, ہوا گھر میں بتی چلی جاتی ہے, گرمیوں میں تڑپتے ہیں, ہوا جہاز میں سفر کریں تو اے سی چل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ بھاگم بھاگ ہو نا, تو اس میں مطلب کبھی ایسی کہ ٹائم ہی نہیں ہے, ٹرین بھاگ جائیے, موقع ہی نہیں مل رہا, تو وہ الگ صورت ہے کہ وہ سنت موقع تھا اس وقت چھوڑ سکتا ہے, لیکن امن کی حالت میں اور کوئی ایسے مسائل نہیں ہے تو پھر وہ پڑھنا ہوگا.
پاپا وہ سفر مدینہ کے لیے نام لے لیں چار. اچھا جن کے نام پکارے جائیں وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچے. محمد ہاشم ولد پیارو باب الاسلام سندھ. محمد ہاشم ولد پیارو ہالا. محمد ہاشم ولد پیارو ہالا. محمد بخش ولد محمد حسین. محمد بخش ولد محمد حسین. محمد بخش ولد محمد حسین. سید ریحان علی ولد سید شاکر علی باب المدینہ کراچی. سید ریحان علی ولد سید شاکر علی باب المدینہ. سید ریحان علی ولد سید شاکر علی باب المدینہ. سعود اتاری ولد محمود خان باب المدینہ کراچی. سعود اتاری ولد محمود خان باب المدینہ. سعود سعود اتاری ولد محمود خان باب المدینہ کراچی. سعود اتاری ولد محمود خان باب المدینہ کراچی. صلو علی الحبیب.
دو سوالات ایک ساتھ.
میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں, محمد نجاز میرے نام ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر والوں کو قرآن پاک پڑھنے کا بڑا شوق ہے, تو وہ صحیح پڑھ نہیں سکتے, کافی عمر ہو گئی, تو انہوں نے کسی نے بتایا کہ خالی بسم اللہ آپ پڑھتے رہے, بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو پورا قرآن پاک جو آپ ایسے پڑھتے رہیں گے ہر ایک سطر پہ آپ یہی پڑھتے رہیں گے تو ہر آیت پہ تو آپ کو قرآن پاک کا ثواب ملے گا. یہ مسئلہ پوچھنا تھا.
میرا نام محمد نوید اتاری, میرا اولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جانی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک بندہ ایک اسلامی بھائی کو ملا ہے, تو اس نے بولا مولانا صاحب آپ نے قرآن اور حدیث آپ نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھے یا نہیں, تو اسلامی بھائی نے آگے سے یہ جواب دیا الحمدللہ الحمدللہ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی وجہ سے اب میں انشاءاللہ قرآن پاک کو سیکھ رہا ہوں, تو اس نے آگے سے جواب دیا جب تک آپ نے قرآن اور حدیث ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھی اور بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا, یہ داڑھی رکھنے سے پگڑی باندھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک قرآن اور حدیث ترجمہ تفسیر کے ساتھ نہ پڑھے.
پہلے سوال کا جواب, قرآن کریم سیکھنا چاہیے بھلے کیسی عمر ہو گئی, قرآن کریم سیکھنا چاہیے درست. اور اب کوئی قرآن کریم کے ہر لائن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی بار پڑھا بے شک اس کا ثواب ملے گا, قرآن کی زیارت کا بھی ثواب ملے گا. کہ قرآن کریم کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے, چھونا عبادت, تو یہ ثوابات ملیں گے، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے قرآن کریم ختم کیا یا اس کو قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب مل گیا، یہ ہم نہیں کہیں گے، تو سیکھنا چاہیے. اچھا، دوسرے سوال میں تو بہت بڑی یعنی کہ خطرناک بات کر دی کرنے والے نے، اور بہت بڑی اسلام پر تہمت باندھ دی اس نے کہ یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا. اس طرح جس نے بھی یہ کہا ہو کہ جو قرآن کریم اور حدیث شریف ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا اس نے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. توبہ استغفر اللہ، اس کو توبہ کرنا چاہیے. وہ مسلمان ہی تو پھر کروڑوں اربوں خربوں مسلمان، خربوں تو شاید پتہ نہیں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں جانتے کروڑوں مسلمان ترجمہ نہیں جانتے، تو کیا یہ سب نعوذ باللہ غیر مسلم ہو گئے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ جانتا ہی ہو. ہاں، سیکھنا اچھا ہے، پڑھنا اچھا ہے، علم ہے، یہ ثواب ملے گا. اچھی نیتوں کے ساتھ ترجمہ سیکھے گا، پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا، ثواب ملے گا. پڑھنی چاہیے جو بھی ترجمہ تفسیر عاشقان رسول یا رسول اللہ کہنے والوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ تفسیر صراط الجنان، یہ تفسیر قرآن جو ہے، یہ الحمدللہ پوری 10 جلدیں 30 پاروں کی تفسیر دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کر سکتے ہیں، یہ بھی پڑھیں. کنز الایمان شریف، اس پر خزائن العرفان، یہ بھی تفسیر اچھی ہے، بے شک اس کو پڑھیں. نور العرفان مفتی احمد یار خان صاحب کی تفسیر ہے، اس کو پڑھیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے، لیکن نہ پڑھا تو گناہگار بھی نہیں ہے، کافر ہونا تو دور کی بات ہے. معاذ اللہ، توبہ کرنی چاہیے اس شخص کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. جواب دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنا عرصہ گزارا؟ تو جنہوں نے اب تک جواب نہیں دیا، اور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عمیر حسن، صادق آباد سے، 10 دن کے اعتکاف کے لیے. 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں گزارے.
جواب درست ہے.
اللہ
ظاہری زندگی کے، ورنہ تو ہمارے آقا ابھی بھی حیات ہیں.
امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ایک اسلامی بھائی کو داڑھی رکھنے کی دعوت دی گئی، تو اس نے کہا کہ مجھے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور میں نے ان سے کہا کہ میں داڑھی نہیں رکھنا چاہتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید فرمایا ٹھیک ہے آپ داڑھی نہ رکھو. متعلق کیا فرماتے ہیں؟
جو بھی خواب میں دیکھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت حق ہے، لیکن جو گفتگو ہوئی، جو سنا، یہ اس کو شریعت کی کسوٹی پر رکھنا ہوگا. شریعت کے مطابق جو کچھ ہے نا، وہی مانا جائے گا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی حیات ظاہری میں یہ فرما چکے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، انہیں گھٹاؤ، چھوٹی کرو، تو اب یہ کہ یہ حکم خواب سے تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ یہ حکم ہے بھی نہیں. یہ خواب دیکھنے والے کا اس میں یہ مانا جائے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات یہ سمجھ نہیں سکا، اس کو غلط فہمی ہو گئی. جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عین ممکن ہے اس کو یہی فرمایا ہو کہ داڑھی رکھو، اور اس نے سمجھا کہ نہ رکھو. امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا شراب پیو، تو امام جعفر صادق پہلے رحمت اللہ رازق نے فرمایا کہ تمہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب پینے سے منع فرمایا ہے، تم الٹا سمجھے ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد.
دو کوز ایک ساتھ.
پیارے باپا جان، میرا نام امجد علی اتاری ہے، میں شاہ عبدالقی بٹائی رحمت اللہ تعالیٰ جیسے عرض کراؤں، میرا انجے اہل سنت احمد درکاس العالیت درد میرا سوال یہ ہے کہ میری بھائی اپنے بہن سے اتنا نفرت کرے کہ تو مر جائے گا میں تیرا منہ دیکھنے کے لیے نہیں آؤں گا، ایسا کہنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائے، میرے اور میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے.
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل بہت سارے معاملات ہوتے ہیں رشتہ داروں کے درمیان، جیسے کالا علم وغیرہ ہو گیا، یا ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا، یا مطلب آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں مطلب غلط فہمی کی بنیاد پر، یا مار کے نکال دینا، مطلب ایسی بہت ساری ایسی سچویشن ہوتی ہے، تو پھر بعد میں جو ہوتا ہے نا وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ شرعی حکم کیا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی وہ ممانعت بھی ہے اور احادیث میں بھی یہ آیا ہوا ہے کہ جو رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کر دیتا ہے وہ جنت کا جو ہے مطلب جاتا نہیں ہے، اور شب برات میں بھی اس کی بخشش نہیں کی جاتی کہ جو رشتہ داروں سے جو ہے وہ تعلقات کو اپنا ختم کر دیتا ہے. تو اس بارے میں مطلب کیا ہوگا کہ اگر کسی پہ کالا علم کرتا ہے، یا اگر کوئی گھر سے نکلوا دیتا ہے، یا مار مارتا ہے، یا مطلب ایسا ہوتا ہے، تو اس بارے میں ذرا رہنمائی فرماتے ہیں.
منہ نہیں دیکھوں گا، اور یہ کچھ واضح نہیں تھا.
والدین نے کہا کہ
بھائی بہن کا سب کچھ،
بھائی بہن کی آپس میں بات چیت خراب ہوئی، تو اس میں
تعلقات خراب ہوئے.
تعلقات خراب ہونے کے بعد یہ کہ وہ یہ بھی اظہار کیا گیا کہ اگر مر جائے گا بھائی، مر جائے گا بہن، تو میں منہ بھی نہیں دیکھوں.
ہاں یہ غصے میں یہ ہے، ہمارے یہاں رواج ہے، یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تیری شکل، مرنے کے بعد تم میری شکل دیکھنے مت آنا، تمہارے جنازے میں نہیں آؤں گا، یا تم میری میت میں نہیں آنا، اس طرح کی لین دین ہوتی ہے گفتگو کی. تو یہ طریقہ ظاہر غلط ہے. صلہ رحمی واجب ہے، قطع رحمی حرام اور جہنم لے جانے والا کام. تو اس طرح کی ناراضی ہو بھی جائے تو ایسی باتیں نہ کی جائیں، بلکہ صلح صفائی سے کام لیا جائے. اگر ناراضی ہو بھی گئی تب بھی یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی جاری رکھے. ناراض رشتہ دار سے صلہ رحمی کرنا، ناراض رشتہ دار کو صدقہ دینا جبکہ وہ حقدار ہے جیسے، تو یہ زیادہ ثواب ملتا ہے اس میں. طبرانی شریف میں حضرت، اور دوسرا سوال بھی اسی طرح کا ہے کہ آپس کی ناچاکیاں، تو طبرانی میں حضرت سیدنا اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرماتے، انہوں نے فرمایا میں قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ عز و جل سے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو رحمت نہیں اترے گی اور ہماری دعا قبول نہ ہوگی. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جو ذرا ذرا سی باتوں پر اپنی بہنوں، بیٹیوں، پھوپھیوں، خالاؤں، ماموں، چچاؤں، بھتیجوں، بھانجوں وغیرہ سے قطع رحمی کرتے ہیں، تعلقات توڑ ڈالتے ہیں، رشتہ توڑ ڈالتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بیان کردہ حدیث پاک میں عبرت ہی عبرت ہے. میری مدنی التجا ہے کہ اگر آپ کی کسی رشتہ دار سے ناراضی ہے تو اگرچہ رشتہ دار ہی کا قصور ہو، صلح کے لیے خود پہل کیجئے اور خود آگے بڑھ کر خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے مل کر تعلقات سنوار لیجئے. واللہ تعالی اعلم. ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, مختصر سا ہے. پھوپھی سے صلح کر لی, ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی, یہ ایک حکایت اس میں. یہ تو اس کے ضمن میں پھر اور بھی روایات, حکایات اور مدنی پھول, زیادہ ڈبل 12 پیج ہیں اس کے. ودیہ بھی زیادہ نہیں ہوگا اس کا, یہ حاصل کریں. گھر گھر کی یہ ضرورت ہے, بلکہ یہ خرید کر زیادہ اپنے پڑوس میں گھروں میں پہنچائیں. انشاءاللہ گھر امن کے گہوارے بن جائیں گے اگر اس پر عمل کیا تو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی
علی
محمد. علی
محمد. دو سوال.
میرا نام ہے عبد الغفور جانگری, میں سٹی سے سیر اتر رہا ہوں, اور آپ کے چینل کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, اور آپ کے چہرے ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہیں, اور اللہ خوش رکھے.
غلام مصطفیٰ تاری بات کر رہا ہوں ناروال سے, پنجاب سے. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نام اور اللہ کا کیا مطلب ہے؟ بیسا مقصد کی دعا ہے.
ماشاء اللہ. جی, کسی کو دیکھ کر کہا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے.
مدنی مذاکرے کے تعلق سے انہوں نے کچھ تاثرات دیے تھے. پہلے ہماری جو کال تھی وہ یہ تھی, انہوں نے کچھ تاثرات اپنے جذبات کا اظہار کیا, اور دوسرا ایک سوال کیا تھا شہزادہ حضور سے, تو وہ جواب دیتے.
نعم کے معنی ہے جی ہاں یا صحیح, اور ہاں اور لا کے معنی ہے نہیں.
نعم معنی یس, لا یعنی نو.
میری شادی ہوئی ہے 5 سال ہو گئے, لیکن میں نے اپنی بہنا سے بیٹا لیا گود میں پیدا ہوتے ہی. انہوں نے خدا کے لیے خدا واسطے کر کے دیا. میں اپنا نام ولدیہ میں لکھا سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ سوال ہمارا چھوٹا سا.
نہیں, یہ تو یہی ہے کہ جو ان کے والد ہیں نا, جو سگے جو اصل والد ہیں, جو والد ہیں انہی کا نام رکھا جائے گا, انہی کا نام شو کیا جائے گا, کیونکہ اصل والد تو وہی ہیں.
بطور باپ اپنا نام لکھنا یا بولنا یہ گناہ ہے, اس پہ حدیثوں میں وعیدیں آئی ہیں. شادی میں بھی کارڈ میں بعض لوگ بچہ اپنا جو پالا ہے جوان ہو گیا, تو اب یہ کہ اصل باپ کا نام لکھنے کے بجائے جس نے پالا اس کا نام لکھا جاتا ہے, یہ گناہگار ہو رہے ہیں. پردے کے بارے میں سوال جواب ایک کتاب ہے, اس میں اس کی تفصیلات موجود ہیں.
کیا زوال کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟
زوال کے وقت تو زور شروع ہو جاتا ہے, زور کا وقت نہیں. یہ جو 3 مکروہ وقت ہیں, اوقات مکروہ, ان میں بھی تلاوت جائز ہے. بہتر یہ کہ دوسرا ذکر و اذکار کرے اس وقت. مکروہ تنزیہ لکھا ہے, بتا رہے ہیں کہ ان اوقات مکروہ میں, 3 اوقات مکروہ میں, جو فجر کے بعد, یعنی سورج نکلنے کے بعد جو 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں وہ, اور عصر غروب آفتاب سے 20 سے 25 منٹ پہلے, یہ 2 اوقات مکروہ ہوئے. اور تیسرا وقت مکروہ جو ہے وہ اپنے زحوہ کبریٰ سے لے کر سورج ڈھلنے تک, یہ وقت جو ہے. ان 3 اوقات مکروہ میں تلاوت کرنا مکروہ تنزیہی ہے, ناپسندیدہ ہے, مگر گناہ نہیں ہے. بہتر یہ کہ ذکر و اذکار کیے جائیں, اور ذکر و اذکار کیے جائیں. مکروہ تنزیہ لکھا ہے نا, برابر یاد ہے.
فتاوی رضویہ میں خلاف افضل لکھا ہے, بارش شریف میں مطلق مکروہ لکھا ہے, اور اس سے مراد مکروہ تنزیہ ہی ہے.
اچھا.
عید کی نماز میں صفوں کے درمیان چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ عید کے لیے کافی بچوں کو لے کر پہنچتے ہیں, تو اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟
کیا کرے, سمجھ میں نہیں آتی. بےچارے بچے نماز بھی نہیں سمجھتے, تو کھیل کود مچاتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بس اب کیا بتاؤں یار. مختصر یہ کہ چھوٹے بچوں کو جو ناز سمجھ ہیں ان کو عید کی نماز کے لیے نہ لے جایا جائے، یہ صفیں توڑیں گے اور نماز کی صف توڑنا حرام ہے. اب بچے کا قصور نہیں ہے، یعنی ویسے ہی مسجد میں چھوٹے بچے نہ سمجھ بچوں کو لے جانا گناہ ہے. یہ ہم نے سوشل میڈیا پر ایک دیا تو تھا، وہ اگر ہو آپ کے پاس تو وہ تحریر اگر دکھا دیں تو مدینہ
نکال لیتا انشاءاللہ. مگر یہاں مطلب جو ایک تعداد ہے وفا جو یہ ذہن دیتی ہے کہ اگر ہم نہیں لے جائیں گے بچوں کو مسجدوں میں تو بچے سیکھیں گے کیسے.
نہ سمجھ بچوں کو لے جانا، اور ایسے بچوں کو لے جانا جو مسجد میں کھوکھو کھیلیں، کبڈیاں کھیلیں، لنگڑی کھیلیں، ادھر سے بھاگ ادھر سے بھاگ، تو یہ کیا ہے شور کریں. تو حدیث میں تو واضح طور پر یہ ہے کہ مسجد کو شور و غل سے، بچوں سے اور پاگلوں سے بچاؤ. تو نہ سمجھ بچوں سے بچانا ہے. بڑا بچہ جو سمجھدار ہے تو اس کا حرج نہیں ہے. یہ دیکھو مسجد میں نہ سمجھ بچہ لانا گناہ ہے، یہ اس کی ہیڈنگ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنی مسجدوں کو نہ سمجھ بچوں اور پاگلوں سے محفوظ رکھو. پھر سنن ابن ماجہ، مسجدوں میں شور کرنا، یہ پھر اس کے بعد اس کے نیچے مدنی پھول ہیں، مسجدوں میں شور کرنا گناہ ہے اور ایسے بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. لہذا نمازیوں سے عرض ہے کہ حدیث میں بیان کردہ شرعی حکم پر عمل کرتے ہوئے چھوٹے بچوں کو ہرگز مسجد میں نہ لائیں. جزاک اللہ. یہ سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کے پیج پر بھی مل سکتا ہے،
امیل سنت کے پیج پر، بابا آپ کے پیج پر بھی،
دعوت اسلامی کے پیج پر بھی ڈلوا.
جی ہاں دونوں پر
ڈالنے کی
سب پر ہے بابا.
ہاں سب پر
یہ بتا رہے ہیں، سب پر.
تراوی میں ایک اس کا قصہ یوں ہمارے مفتی اہل سنت نے بتایا تھا، دعوت اسلامی مفتی قاسم صاحب دامت برکت العالیہ نے مجھے اس صوتی پیغام میں بتایا تھا کہ ایک قاری صاحب کا بتایا تھا، انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ مسجد میں، ہماری مسجد میں بچوں کا تراوی میں یہ حال تھا کہ تراوی میں لوگ لاتے اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک یہ تراوی میں بھاگتے ہوتے، تو لوگوں کو مطلب بڑا پریشان کر رکھا تھا. اب یعنی کسی کا قصہ ہوا کہ وہ بھاگ دوڑ کی، اس نے بچے نے ستایا اور شور مچایا، تو اس کے باپ کو سمجھایا تو وہ بچے کو لے کر ناراض ہو کر چلا گیا. تو پھر اس نے مفتی صاحب نے بتایا کہ اس نے جیسے مفتی صاحب کو اس نے عرض کی کہ آپ کچھ کریں، تو انہوں نے یہ حدیث شریف اور مدنی پھول لکھا، تو وہ اس کا پینا فلیکس بنا کر اس مسجد میں لگا دیا گیا. تو اس مسجد میں بچے آنا بند ہو گئے، یہ مفتی صاحب نے مدنی بہار مجھے سنائی تھی. اور مجھ سے فرمایا کہ اپنی طرف سے اس کو آپ جاری کریں، مجھے یہ کچھ یاد پڑتا ہے. تو میں نے کچھ اس میں الفاظ میں کچھ فرق کر کے، کچھ کمی بیشی کر کے اپنے طور پر، تو وہ مفتی صاحب سے چیک کروا لیا. تو پھر یہ اس کو ہم نے وہ سوشل میڈیا پر دیا اور پینا فلیکس کے لیے میں نے کہا یہ ہر مسجد میں لگنا چاہیے، یہ ہے سارا سال کام آئے گا.
جی بابا،
جمعہ کی نماز میں بھی خاص کر بچوں کو لاتے ہیں، عشاء کے ٹائم پر بھی، فرصت کے ٹائم پر یا چھٹی کے دن عصر میں بھی بچے مسجدوں میں، خاص کر جہاں تفریح گاہ کے قریب مسجدیں ہوں گی نا، وہاں تو ٹھیک ٹھاک بچے اللہ گلا کرتے ہوں گے مسجد میں جا کر. تو یہ ہر مسجد میں انتظامیہ سے ترکیب بنا کر یا امام صاحب سے ترکیب بنا کر اس کو لگایا جاتا کہ کوئی اس کو لے نہ اڑے، اس کی ترکیب یا خود ہی کوئی رکھ نہ دے لپیٹ گئے. تو اس کو عام کیجئے اور ثواب کمائیے. ہدیہ بھی بتائیے.
150 روپے ہدیہ ہے اس کا. یہ پینافلیکس پر ہے اور یہ لٹکانے کی کا سلسلہ ہو سکتا ہے. اس میں ڈوری بھی لگی ہوئی ہے تو یہ لٹکا سکتے ہیں اس کو.
مسجد میں کیل کاٹنے پڑا گا
بابا. ویسے کہیں نہ کہیں کیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, اگر وہ دیکھ لیں تو سن کر.
اور اس میں کچھ نہ کچھ لگا ہوا بھی ہوتا ہے. اللہ بہتر جانا. ہاں بھائی یہ کیا کچھ ہے, یہ مسجد کے لیے بہت مفید ہے. اب پتہ نہیں ہے وقفی جگہ ہے مسجد ہے, اس میں ہم کیسے بولیں کہ ہاں کیل ٹھوک دو اس میں.
واجی امین ایک ربڑ کا نہیں ہوتا جو چپک جاتا ہے دیوار سے,
لائف نہیں ہوتی اس کی.
اس میں بھی چونا بعض اوقات رنگ کیا ہوا ہوتا ہے تو اس میں چپکانے کے مسائل تھے. واپس ہم نے
ماربل پر جم جائے گا وہ, لیکن لائف چاہیے.
یہ جو مدنی پھول مدنی چائے کے ناظرین یا حاضرین جو بھی ہیں, یہ جو سن رہے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ آپس میں یہ جو کلام ہو رہا ہے نا, یہ ہمیں اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ مسجد کا معاملہ جو ہے نا یہ بڑا نازک معاملہ ہے. یہ نہیں کہ ہم گئے اور جا کر ایک جیسے کہ یوں کلی ٹھوک دی اور لگا لیا کہ یہ لٹکا دو وہ لٹکا دو. یہ اللہ کا گھر ہے, وقف کی جگہ ہے. یہاں کیل لگانے کے لیے بھی شرع رہنما لینی پڑے گی اور کیل لگ غلط گئی.
چشمہ کرنے پر بھی
جی میں کہ
کیل بھی چپکاتے رہتے ہیں لوگ مسجدوں میں.
کیل غلط لگ گئی, میں کہہ رہا ہوں کیل غلط لگ گئی. اب کیل غلط لگ گئی اس کے نکالنے کے لیے بھی شرع رہنما لینی پڑے گی کہ غلط لگ تو گئی, اب نکالنے کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی, کہ نکالنے کے بعد زیادہ خرابی کے امکانات بھی بعض اوقات ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہم نے مسئلہ سیکھا تھا کہ اب لگ گئی ہے غلط, اب پوچھو مفتی صاحب سے آپ نکالیں کہ نہ نکالیں.
اور اس میں جب یہ تحریر آئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ اسٹیکر بنانے کا اس پہ مشورہ ہو رہا تھا کہ اس کے اسٹیکر بنا دیتے اور وہ آسانی سے چپک جائیں گے. تو امیر علیہ سنت نے اس پہ بھی تربیت یہی فرمائی تھی کہ چونکہ وقف کی دیواریں ہوں گی تو اسٹیکر بھی لگانا یہ بھی مسئلہ ہے, اور اگر کلر پہ لگا دیا اور اسٹیکر بعد میں جب اکھڑے گا تو اس کا کلر بھی خراب ہوگا.
یہ بہت اچھی توجہ دلائی اور یہ بہت امپورٹنٹ معلومات ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں کہ ہم کوئی حرج نہیں ہے, لگا دیا اسٹیکر, لگا دیا یہ, لگا دیا کیل ٹھوک دی, فلاں فلاں کر دیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسجد اللہ کا گھر ہے, شرعی رہنمائی ضروری ہے.
ایک حل سمجھ آتا ہے اس کی رسی اگر بڑی کر دی جائے اور جو نقشہ جات ہوتا ہے نا اس کی کیل سے سپورٹ لی جائے اور اس کے نیچے یہ لٹکتا رہے.
اب یہ کہ متولی اور مسجد کی انتظامیہ جو بھی ہے, جو مسجد کا عام آدمی ہو, اس سے ترکیب بنائی ہے کہ اس کو مطلب لگانا ہے. مسجد دارالافتاء اہلِ سنت سے رہنمائی لے لیجیے کہ کیا ایسے عام کام کے لیے کیل لگائی جا سکتی ہے, کیونکہ ابھی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اپنی طرف سے. علماء جو فرمائے میں وہی کہنے کا پابند ہوں.
جی بھائی
سوال چلے.
کچھ لوگ کہتے ہیں جی آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کچھ کہتے ہیں جی مکروہ ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں.
نہیں, آئینہ دیکھنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا, مکروہ بھی نہیں ہوتا وضو.
میں لودرا سٹی سے تھوڑا دور نظام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا نام شعیب ہے. میں مدنی چینل سے یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ کیا صابن کے بغیر غسل ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر صابن جسم پر نام والا جائے 3 مرتبہ تو کیا اس کے بغیر بھی غسل جائز ہے؟
یعنی غسل کے لیے جو ہے وہ صابن ضروری نہیں ہے, بس ہر جگہ پانی اتنا پہنچانا ضروری ہے کہ دو قطرے بہ جائے.
نہیں, اگر نجاست اگر کہیں نجاست لگی ہے تو وہ صرف یہ نجاست بھی تو صاف کرنی پڑے گی.
اب نجاست دیکھی جائے گی کہ آیا کہ وہ نجاست اصلی نجاست ہے, اب جیسے مردار کی چربی ہے یا کیا ہے. اب جیسے ناپاک تیل ہے وہ اگر لگ گیا تو اس کے لیے صابن ضروری نہیں ہے, اور مردار کی چربی ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کو زائل کرنا ضروری ہے, چاہے صابن ہو یا رگڑ ہو یا مٹی ہو کچھ بھی ہو.
چیزیں لگی بھی نہیں ہوتی. اصل غسل میں وہ یہ کہ ہر جگہ سے دو قطرے پانی بہ جائے, ہلکے جڑ تک پانی پہنچ جائے بہ جائے, ناک میں نرم ہڈی تک پانی بہ جائے. اچھا, اب باقی زمینی مستحبات سنتیں وہ الگ ہیں. اس کے علاوہ جیسے مل کر غسل کرے, یہ بھی غالباً سنت لکھا ہے. اس کو ملنا, بدن کو ملے, صابن شرط نہیں ہے. صابن سے ملنا جائز, پاک صابن ہو تو. مدینہ
ہمارے ایک موتقف نے پاپا نیت کی کہ یہ پینافلیکس ہے، یہ 50 عدد جو یہ لے جائیں گے.
ارے واہ.
اور یہ
خوشخبریاں اگر آ رہی ہیں تو میں بیٹھوں پھر اور سنوں یار.
اب نہیں نہیں آپ بھائی خوشخبریاں دو یار.
نہیں مسجد ہر مسجد میں یہ پہنچے، یہ میری خواہش ہے اور جائز طریقے پر آویزہ کر دیا.
اگر یہ جتنے بھی موتقف ہیں اگر یہ ایک ایک لے جانے کی نیت کرے جن سے اللہ توفیق دے.
150 روپیہ اتنا بڑی رقم تو نہیں ہے یار.
امین کتنے کا ہے؟
150.
اپنے اپنے محلے کی مسجد میں لگا دیں، اگر ایک مسجد میں 2 بھی پہنچ گئے تو کوئی عرض نہیں ہے. بڑی مسجدیں ہوتی ہیں.
کون لے گا؟
گیٹ پر لگایا جائے، گیٹ پر بھی لگا سکتے ہیں، اندر بھی لگا سکتے ہیں، جہاں موقع ہو، مگر جائز طریقے پر کھیل نہیں ٹھوکنی.
آج امین اتنے ہیں آپ کے پاس، یہ دیکھو ہاتھ جو اٹھے ہیں.
ہاں یہ دیکھ،
پاپا کو ٹینشن تھا کہ یہ بکیں گے کیسے.
یہ اب بھی پتا چلا نا مجھے. تو چلو
چلو ابھی تو
درست آئے،
ابھی تو مقتدی المدینہ والے فکر کر رہے ہوں گے نا کہ جتنے ہاتھ اٹھے اتنے تو ان کے پاس پیناپلیکس بھی نہیں ہے.
ان کو ہاں پہلے فکر ہوتی نا تو مجھے اعلان کروا لیتے، بھول گئے ہوں گے بےچارے. رمضان شریف میں ویسے بھی نظام جو ہے چینج ہو جاتا ہے، کئی باتیں جو ہے نا واقعی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، کام سست ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے روزے اور تراوی اور یہ اضافی عبادتیں اور ہوتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے. جب کمزوری آئے گی تو ذہن بھی کم کام کرے گا، حافظے پر بھی اثر پڑتا ہے. ماشاء اللہ تو 50 کا ایک ہی ہے، 50 والا یا اور کوئی ہے اس سے بڑھنے والا؟ 72 والا، 92 والا، 92 والا.
واہ بھائی
واہ. زکات کے پیسوں سے نہیں ہے، صاف پیسوں سے کرنا ہے، اپنے پلے سے، چندہ نہیں کرنا اس کے لیے. ہاں دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دوست پہ مشورہ کر کے چلو یار اپنے کر لیتے ہیں، 112 کر لیتے ہیں.
سوشل میڈیا والے بھی دے رہے گا ہم اپنی مسجد میں لگائیں گے
انشاءاللہ.
اور لگانے کا وہی طریقہ جو بیان کیا گیا ہے.
اور دیگر مکتبۃ المدینہ کے جو دوسری شاخیں امید ہے کہ وہاں بھی ملے، یہ اب یہی بتائیں گے. دوسری شاخوں پر بھی مل جائے گا یہ.
اب بڑے شہروں میں ابھی فی الحال ترکیب بنائی ہے، اور یہ کہ اب جیسا آپ نے فرمایا ہے
جی جی،
تو اب یہ ذمہ داران یقیناً اس کو سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو
سن رہے ہیں. کیا شان ہے آپ کی، یہاں دیکھ کر کہاں کی خبر دے رہے ہیں آپ.
وہ پیچھے سے یہ شان ہے مریدوں، یہ شان ہے مریدوں کی، عطار کا عالم کیا ہوگا.
بس 100 کی نیت کی ہے امیر علیہ السلام کی بارگاہ مرضی کے پیچھے سے جو نا 100 پیناپلیکس کی نیت کی ہے.
ماشاء اللہ واہ. 99.1 99 کا عدد مدینہ مدینہ 126 کر دیے. سبحان اللہ، اللہ اور برکت دے.
یہ
بابا یہ دونوں کو آپ کی طرف سے عیدی مل جائے بابا. یہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا ایک اچھی پیش رفت کی ہے، اور انشاءاللہ ان کو دیکھ کر ہمارے دیگر اسلام میں ترغیب لیں گے تو یہ بہت اچھی ترغیب.
50 والے ہیں،
50 والے اور یہ 92
والے، 100 والے، 126 اور 100 والے،
126 والے یہاں تھے نا. اچھا یہاں اسکرین پہ اٹھا کے ماشاء اللہ. ایک ہے 126 والا، ایک ہے
50
والا، ایک 3 ہے. چلو جو بھی اس طرح کے 50 یا 50 کے اوپر کا نہیں، خالی باتیں نہیں بنانی ہیں، نیت ہو تو انا گناہگار ہوں گے. آپ کے پاس پیسے ہوں اور پلے سے کر سکتے ہوں تو انشاءاللہ ان کو میں 100 روپے عیدی پیش کروں گا انشاءاللہ.
بابا یہ ہمارے اسلام بھائی بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ اظہار کیا تھا اور اب یہ تیار ہو کر بھی آ گئے. یہ جو بڑے بال رکھے تھے نا
جی،
بڑے بال جو کیے تھے تو یہ ماشاءاللہ.
اب بیٹے نماز بھی نہیں چھوڑنی اور صرف حلال روزی کمانی ہے، اور وہ جو آپ نے بتایا تھا کچھ وہ سب اب لائن، اس سے بھی توبہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ روزی دینے والا.
ہاں ہاں سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام آیا میں اپنے گاؤں کی ساری مسجد میں لگاؤں گا.
اچھا یہ اگر ایسا ہو سکتا ہے،
ایک نے 12 کی نیت کی ہے
ماشاءاللہ.
امیر علیہ سنت نے اب جیسے ترغیب دلائی اور اسلام بھائی ظاہر اب نیتیں بھی کریں گے اور عیدی بھی ہمیں پہنچانی ہوگی، تو اگر مکتبۃ المدینہ پر یہ آرڈر لکھوا دیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کے پیناپلیکس تیار کر کے ان کو پہنچائیں گے بھی، اور مزید یہ کہ امیر علیہ سنت کی عیدی بھی لے کر آپ تک انشاءاللہ وہ عیدی بھی پہنچ جائے گی.
تو میں یہ بھجوا دوں
بابا،
یہ مدینہ کو رکھوا دوں؟
نہیں میں آپ سے لسٹ دے کر کہ کتنے اسلام بھائی ہو گئے، تو کیونکہ یہ اس میں گٹکے وغیرہ لگتے ہیں نا تو اس میں ٹائم لگے گا، اب عید کی چھٹیاں بھی ہیں، تو ہم ان کو مکتبۃ المدینہ کی طرف سے پہنچا دیں گے، ان کا آرڈر لے لیتے ہم اور ان کو عیدی پیش کر دیتے. جو
قوم نے گٹکے چھوڑ دیے،
اچھا گٹ کے رکھ دیے باہر
نہیں وہ سائڈ میں لگتے ہیں نا اس کے وہ لٹو
اچھا
یہ یہ جو لٹو ہوتے ہیں نا باپو یہ تو اس میں چونکہ وزن ہوتا ہے اور اس وجہ سے ہی یہ کیونکہ لٹکتا ہے یہ تو اس وجہ سے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور یہ جو آرڈر دیں گے 50 یا اس سے زائد ہم ان سے آرڈر بک کر لیں گے کچھ ایڈوانس لے لیں گے یا جو پوری پیمنٹ کر دے گا اور ہم عید کے بعد ان کو پہنچانے کی ایک صورت بنا لیں گے
انشاءاللہ
اور یہ آپ کو کارکردگی بھی دیں گے بعد آ رہے ہیں 50 کی بھی نیتیں پہنچا 126 کی نیت ماشاءاللہ 500 کی ایک نے نیت کی ہے کہ لگا میں نہیں سکوں گا تو یہ داؤد اسلامی کو پیش کر دیں گے تو ہم انشاءاللہ لگانے کی بھی ترکیب بنائیں گے
اب لگائیں گے اب مسجدوں میں بھجوائیں گے
یہ ذمہ داران جو مجلس آئمہ ہے نا بابا اس کے ذریعے ہو سکے گا تو ہم ترکیب بنائیں گے
وہ کھیل ہی نہیں ٹھوکنی ہاں جب تک دار الافتاء اہل سنت سے اجازت نہ ملے
انشاءاللہ تو جو بھی اس طرح کی بکنگ کرا رہے ہیں ان شاء اللہ اعلان کریں گے آپ بک کرائیں انشاءاللہ آپ کے نام پیش کر کے وہاں سے عیدی لے کر آپ کو عیدی بھی پہنچا
جو بھی کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا عیدی کے لیے نہیں وہ تو عیدی تو ہم آپ نے کہا مانگی تھی میرے کو آیا کہ چلو نہیں انہوں نے کہا آج امین نے تو عیدی 10 روپے کی بھی ہوتی ہے تو میرے مطلب خوشی مجھے خوشی ہے کہ بس یہ جتنا مطلب یہ عام ہونا نیکی کی دعوت دھوم دھام انشاءاللہ
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ